بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك حجا حقا تعبدا ورقا، لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواصل، لبيك إله الحق لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے امید ہے آپ سب کو آواز آ رہی ہوگی. الحمدللہ، کیسے آپ سب؟ مجھے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت میں رکھے، آمین. پہلے ہم دعا کر لیتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم انا نسألك علما نافعا وعصرا طيبا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، آمين. جی الحمد للہ، میں بھی خیر و عافیت سے ہوں. یہ بتائیے کیسا گزرا آپ کا ویکینڈ؟ الحمد للہ، افضل الایام آپ سب کے پاس شروع ہو گئے نا. آپ یہ دیکھیے کہ میں یہی سوچ رہی تھی کہ الحمدللہ کتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان دنوں میں بھی اپنی کلاس کو لینے کا موقع دیا نا. آپ یہ دیکھیے، عام دنوں میں آپ کلاس لیتے، اس کا اپنا ہی اجر تھا، اپنی ہی فضیلت تھی نا، سبحان اللہ. لیکن ہماری ماشاءاللہ آج کے دن کلاس لینا اللہ تعالیٰ کا، جسے کہا جائے، جسے اللہ تعالیٰ کی، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج کے دن جو بھی ہمارا کلاس کا ٹائم ٹیبل ہے اس چیز سے نوازا، اللہ کی رحمت ہے نا. پر آپ یہ دیکھیے کہ وقت تو گزر ہی رہا ہے نا، لیکن بات یہ کہ میں اور آپ اس وقت کو کس انداز سے گزارتے ہیں. پتہ تو مجھے اور آپ کو بہت کچھ ہوتا ہے نا، کہ لائک ان 10 دنوں میں بہت اچھے انداز سے اپنا تزکیہ کرنا ہے اور بہت نیکی کے کام کرنے ہیں. ماشاءاللہ اس میں نمازیں بھی ہیں تو روزے بھی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی ہے، صدقہ و خیرات بھی ہے، قربانی بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہے، اور ساتھ میں استغفار اور دعائیں بھی ہیں نا. लेकिन आप ये देखिए कि बाजों को सब कुछ चाहने के बावजूद अल्लाह ताला फरमाते ना सूरह अद्दहा या सूरह अल इंसान के लिए, वमा तशाउन इल्ला अन यशा अल्लाह, है ना, कि तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता। असल ये कि अल्लाह सुभान व तआला चाहे ना, तो हम सब बात ये कि किससे, जिसे कहा जाए बात ये कि मैंने और आपने अगर प्लान भी कर लिया कि मुझे ये काम करना है, लेकिन असल क्या है, अल्लाह ताला की चाहत। और हम सब के दिल अल्लाह ताला की मुट्ठी में, बाज़ वक़्त तो आपकी इरादा पूरा होता है और आप अल्लाह ताला के दिन से पूरी तैयारी भी कर चुके होते हैं, लेकिन दिल है कि आपका लगता ही नहीं है ना। ऐसा होता है ना कि आप इतनी प्लान करके बैठे और आपने सोचा कि मैंने तो बस ये 10 दिन जो है बहुत ही अपना इंशाल्लाह तस्किया ही करना है और अपने आप को इंशाल्लाह प्यूरिफाई भी करना है और वैसे काम भी करना है, जिस्मानी तौर पर भी और अंदरूनी तौर पर भी, यानी कि दिल की सतह पर भी, लेकिन दिल है कि आपके काबू में नहीं है। आप जिस अंदाज से इबादत करना चाह रहे हैं तो वो हो ही नहीं पा रही होती है। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला का एहसान है, शुक्र है कि अल्लाह ताला हमें ये तंदीज अदा करते हैं ताकि बार बार हम अल्लाह ताला के आगे गड़गड़ाएं और अल्लाह ताला से मांगे ना कि जो हमारा दिल अल्लाह ताला की मुट्ठी में, अल्लाह ताला हमारे दिल को कल्बे सलीम बनाए। इसीलिए अल्लाह ताला से हमें दुआ सिखाई है ना, अल्लाहुम्मा हदीनी वसद्दिदनी, अल्लाह ताला मुझे हिदायत दे और मुझे इस्तकामत दे। इस्तकामत किसी भी काम में होना बहुत जरूरी है ना। बाज़ अवकात बहुत माशाल्लाह हमारे पास रजिस्ट्रेशन आती है और बहुत शौक के साथ अल्हम्दुलिल्लाह लोग इस किसी भी कोर्स के लिए कमिट करते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि आपको पता है कि हमारे पास जैसे हर तरह की फोर्सेस है ना, अंदरूनी फोर्सेस, बैरूनी फोर्सेस ना, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो आप ये देखिए कि बाज़ अवकात असरअंदाज हो जाती है और करने के बावजूद इंसान वो कोर्सेज नहीं कर पाता। तो अपने कोर्स में इस चीज को लाजम करनी चाहिए, कंटिन्यू आपने अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत रखना है और खास कर इस दुआ को लाजम पकड़ना है कि अल्लाहुम्मा हदीना वसद्दिदना, अल्लाह हम सबको हिदायत दे और हमें उस पर इस्तेकामत दे, ताकि हम आसान अंदाज से अपने कोर्स को और अल्लाह ताला के कलाम को और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस को अच्छे अंदाज से जी कर सके, उसको अपना सके। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह माननी पड़ती है। एग्जैक्टली, एक बहुत छोटी सी हदीस है जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं अफजलुल अयाम के हवाले से। आप लोग की माशाल्लाह डेज जब से शुरू हुए थे कुछ नेकियों में इजाफा हुआ, कोशिश अपना चेक बैलेंस करें थे, महासबा मुजाहिदा, मुजाहिदा तो आपकी कोशिश है ना, और महासबा क्या है आपका, तो आप इसको चेक बैलेंस करें, कर रहे हैं थोड़ा बहुत आपकी कोशिशों में, चाहे आपकी नमाजें हैं, चाहे आपके सबका खैरात है, रोजे हैं, कुछ फर्क आ रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह ताला से यही है कि अल्लाह ताला यही जो हम इस 10 दिनों में अपनी स्पीड पकड़े और इसमें अल्लाह ताला का मजीद कुर्ब हासिल करें, ये सारा हमारा सारा साल हमारी यही कैफियत है ना। छोटी सी हदीस है अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से, मैं चाह रही थी आपसे शेयर करूँ, आप चाहते हैं सुनना, मैं आपके साथ शेयर करूँ? जी चलिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपना बचाव हासिल कर लो। तो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज किया कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या दुश्मन आ गया है कि जिससे बचाव किया जाए? फरमाया नहीं, लेकिन जहन्नम से अपना बचाव कर लो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम से तुम्हारा बचाव ये है कि तुम ये कलिमात पढ़ो, और वो कलिमात क्या है, जो कि तुम्हारे आगे से, तुम्हारे पीछे से तुम्हारा बचाव करेंगे, और यही कलिमात बाकियातुस सालिहात है। आपने पढ़ा है ना, अल मालु वल बनूना ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाकियातुस सालिहात खैरुन इंदा खैरुन इंदा रब्बिका सवाबुन व खैरुन अमला। आपने पढ़ा है ना ये सूरह कहफ में ना। तो बेसिकली सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम का तरीका देखे, कितना क्यूरियस रहते थे ना कि खुदा ना खास्ता कोई दुश्मन आ गया है कि जिससे बचाव किया जाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहन्नम से बचाव कर लो, उसके आगे से, उसके पीछे से, और ये चार कलिमात आपके जहन्नम से बचाव कर दरिया है। और वो कलिमात क्या है, क्या कलिमात है, किसी को बताए, याद है? सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह, कितना जरूरी है ना। जैसे लास्ट टाइम भी याद है आपके साथ शेयर किया था इसके बारे में ना, तो कंटिन्यू कोशिश कीजिए। यानी ये कलमात कल आपके लिए इंशाल्लाह जहन्नुम से आड़ बन जाएंगे, दाएं से बाएं से हर तरफ से इंशाल्लाह, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल से सच्ची बात किसी की हो नहीं सकती है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देखिए कि कितना बड़ा अल्लाह ताला का एहसान है कि हमें वो अमाएं बता दिए, जो ना सिर्फ जहन्नम का नाम बनाया बल्कि वो अमाल बता दिए कि जो कि जहन्नम से बचाव का जरिया है, और इससे बचकर मैं और आप अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत में जा सकते हैं ना। तो कोशिश आपने ये करनी है इंशाल्लाह कि इन 10 दिनों में इन कलिमात का कसरत से इंशाल्लाह शौई तौर पर कोशिश कीजिए, इसको रीड कीजिए, इनको पढ़िए, और उसके बाद अल्लाह ताला से कसरत से अपने लिए और सबके लिए इंशाल्लाह दुआ कीजिए। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारी दुआओं को सुनेंगे इंशाल्लाह ना। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब रेडी हैं जन्नत के लिए, बताइए। जी रेडी है आप सब अटेंडेंस के लिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपके नाम लूंगी तो आपने इंशाल्लाह क्या करना है, अपनी अटेंडेंस मार्क करनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उज्मा फजल मैमूना परवीन। जी उज्मा फजल मैमूना परवीन, बुशरा अहमद, राबिया अकबर, सबीहा खान, शाजिया आमिर। जी शाजिया आमिर, एनी सलीम, फिजा फरहान, जरीना मोहम्मद, सलमा शेख, नबीला आमिर, फायका अहमद, उज्मा ताहिर, शुमाइला अरशद, यास्मीन इकबाल, जहरा तुराबी, शहनाज फातमा, नरगिस रहमान, तनवीर जहां, रखशंदा अजीज। जी एक मिनट मुझे दीजिए, मैं स्क्रॉल डाउन कर दीजिए। जी रखशंदा अजीज, नादिया नाज, मसूदा हुसैन, गुजाला शाहिद, नौशीन मोहम्मद, मुदलन इकबाल, अनीस फातमा, साइमा खान, जुबेरिया तजीन, सीमा खालिद, इरम गुलजार, आया साबित, फरजाना चौधरी, नजमा सलीम, साइमा फनी, अतिया इफ्फत, सफूरा हमीद, अनीला अजहर, खौला जैफ़, तस्लीम खान, हाजरा अजीम, साजिदा बेगम एंड सैयद जलानी। मुझे उम्मीद है आप सब ने अपनी अटेंडेंस मार्क कर दी होगी। इंशाल्लाह हमारा ग्रामर का सेशन है। आप में से कोई सिस्टर अगर लेट है तो प्लीज अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए। इंशाल्लाह हम रिक्वेस्ट करेंगे सिस्टर बुशरा से, अगर आप रूम में तो प्लीज अपना हैंड रेज कर दीजिए, आपका ग्रामर का सेशन है, आप सब रेडी हो जाइए इंशाल्लाह। चलिए, जज़ाकुम अल्लाह खैरन कसीरा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما. الحمد لله میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں. لاسٹ کلاس میں جو ہم لوگوں نے دو پوائنٹس ڈسکس کیے تھے، ایک تو لام جارہ اور لام تاکید، ان دونوں میں ہم نے ڈفرینس دیکھا تھا، اور دوسرا ہم نے غیر منصرف کے حوالے سے دیکھا تھا کہ غیر منصرف اسماء کا جو عام قاعدہ ہے وہ کیا ہے، کہ وہ کبھی بھی حالت جر میں زیر کے ساتھ نہیں آتے، کسرہ کے ساتھ نہیں آتے، لیکن اس کی ایکسیپشنز ہم نے لاسٹ کلاس میں دیکھی تھی کہ اگر غیر منصرف اسماء حالت جر میں کسرہ قبول کریں تو وہ کون سی دو کنڈیشنز ہیں۔ تو ایک تو ہم نے یہ دیکھی تھی کہ غیر منصرف اسماء اگر الف لام کے ساتھ آئیں تو پھر وہ حالت جر میں کسرہ قبول کر لیتے ہیں، زیر کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ اور دوسری ایکسیپشن ہم نے یہ دیکھی تھی کہ اگر غیر منصرف اسم مضاف آ رہا ہو کسی بھی سینٹنس میں، کسی جملے میں، کسی ترکیب میں، اگر وہ مضاف کی حیثیت سے آ رہا ہو غیر منصرف اسم، اور اس کے اوپر پھر کوئی ایسی سچویشن آ جائے کہ اس مضاف کو کسرہ قبول کرنی پڑی ہو، جیسے حرف جار آ جائے اس سے بفور مضاف سے پہلے، تو پھر اس صورت میں مضاف کسرہ کے ساتھ حالت جر میں کسرہ کو قبول کر لیتا ہے۔ تو یہ جو دو پوائنٹس تھے مین، یہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئے؟ اس میں اگر کسی کو کوئی کوشچن کرنا ہے تو کر لیں، کوئی چیز سمجھ نہیں آئی، کوئی آپ نے قرآن میں کچھ دیکھا ہو جیسے انسان جب اپنا پڑھ رہا ہوتا ہے تو پھر اس میں کوئی اگر تطبیق کرتے ہوئے کوئی چیز کسی کے ذہن میں کوئی سوال آیا ہو اس سے متعلق تو آپ پوچھ سکتے ہیں، پھر ہم انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم لیسن میں اپنے، ہاں جی کوشچن کر لیں. سوری، یہ شروع میں پتہ نہیں آپ نے کیا لکھا ہے، کس چیز کو آپ اسمیہ کیسے بنائیں گے، مجھے سوال کی صحیح سے سمجھ نہیں آئی. ٹھیک ہے، آپ کوشچن کریں، میں سٹارٹ کرتی ہوں. جملہ اسمیہ ہم دیکھ رہے تھے، ایک ہم نے دیکھا تھا کہ نارمل جملہ اسمیہ کیسے بنتا ہے، پھر اس میں ہم نے یہ چیز دیکھی تھی کہ جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر یہ دو ایلیمنٹس ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی متعلق خبر بھی آ جاتی ہے، اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی خبر حذف ہو جاتی ہے اور صرف متعلق خبر رہ جاتی ہے، اور اس متعلق خبر کو آپ خبر بھی کہہ سکتے ہیں اور متعلق خبر بھی کہہ سکتے ہیں اگر خبر سینٹینس میں موجود نہیں ہے تو. یہ سب چیزیں ہم نے دیکھی تھی. پھر ہم نے جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کرنا، اس میں ایک سٹریس لے کر آنا، اس چیز کو ہم نے دیکھا تھا کہ وہ کیسے پیدا کیا جاتا ہے، یعنی مبتدا اور خبر، اور اس کے ساتھ ہم نے انا کا اضافہ کر کے دیکھا تھا، تو اسی چیز سے ہم دیکھیں گے. لی جارانی کی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، لی جارانی انا کے ساتھ اس چیز کو میں نہیں انڈرسٹینڈ کر سکتی ہوں. لی حرف جر کی بات کریں آپ شاید، اوکے پیج نمبر 65 میں. ہاں 15 نمبر، او لی جا رہا ہے، اوکے. ٹھیک ہے، اس کو ابھی میں ایکسپلین کروں گی آپ کے سامنے، یہ انشاءاللہ آج کے لیکچر میں آئے گا کہ جو، کیونکہ ہم لوگوں نے جو ایک سمپل جملہ اسمیہ پڑھا تھا، جیسے اس کا انہی سینٹینسز میں جو فرسٹ نمبر پہ ہے اللہ غفور، اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ مبتدا اور خبر یعنی ایک سمپل پیٹرن میں آ رہی ہے، لیکن لی جاران میں جو یہ والی جو ترکیب ہے اس میں اصل میں آپ کے پاس جو خبر ہے وہ لی ہے، کیونکہ میں نے آپ کو اس میں جب ایکسپلین کیا تھا تو میں نے یہ چیز بتائی تھی آپ کو کہ کبھی بھی جو جار مجرور ہیں وہ مبتدا نہیں ہو سکتے، تو مبتدا میں ہمارے پاس ضمائر آ جاتے ہیں، ہمارے پاس جو اسم اسماء اشارہ ہیں وہ مبتدا ہو سکتے ہیں، لیکن جار مجرور ہمارے پاس مبتدا نہیں ہو سکتا. تو اگر وہ سینٹنس کے شروع میں آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لی جو ہے وہ ہم اس کو خبر کہیں گے، اور اس کے بعد جو ہمارا آ رہا ہے اگرچہ وہ نکرہ ہوگا، کیونکہ اگر جار مجرور سٹارٹ میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ کی جب مبتدا بعد میں آ رہی ہے تو وہ عام طور پر آپ کو نکرہ فارم میں ملے گی. ویسے تو اگر وہ سینٹینس کے سٹارٹ میں ہے تو ہم نے اس کو دیکھا تھا کہ ہم مبتدا کو معرفہ بناتے ہیں اور خبر کو نکرہ بناتے ہیں، لیکن جب جار مجرور شروع میں آ رہا ہے اور خبر کے طور پر، تو پھر اس کے بعد جو مبتدا آئے گا وہ نارملی آپ کو نکرہ فارم میں ملے گا، تو اس کو پھر جب ہم اس کے سٹارٹ میں انا لگائیں گے تو اصل میں ہم نے مبتدا کو حالت نصب میں ہی رکھنا ہے. تو یہ جو جاران ہے یہ حالت رفع ہے، تو اس کو پھر ہم حالت نصب میں جب لے کر جائیں گے تو اس کو ہم جارائن کنورٹ کر دیں گے زبر یا نون کے ساتھ. اس کی جو حالت ہے وہ حالت رف سے حالت نصب میں لے جائیں گے تو انلی جارائنی ہو جائے گا یہ, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی ہماری مبتدا ہوگی وہ انا کے ساتھ, جب وہ اسم انا بنے گا تو پھر وہ ہمارا بن جائے گا حالت نصب. ہاں جی, ان علی جا رہی نہیں, یہ اس طرح سے یہ ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ جیسے ہمارے پاس جملہ اسمیہ میں تاکید ہم نے دیکھی تھی کہ جب ہم ایک سمپل مبتدا خبر کے شروع میں تاکید پیدا کرنے کے لیے انا ایڈ کرتے ہیں تو اس میں پھر ہماری جو خبر ہے وہ حالت رفع نہیں رہتی ہے, لیکن جو ہمارا اسم و انا بن جاتا ہے وہ ہمارا حالت نصب میں چلا جاتا ہے. جیسے اللہ غفور تو ان اللہ غفور, اللہ کو حالت نصب میں لے جائیں گے اسم و انا جب یہ بن جائے گا, اور غفور جب خبر و انا ہوگی تو پھر وہ حالت رف میں ہی رہے گی, خبر کے اوپر کوئی اعرابی چینجنگ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, اسی طرح اگر ہمارے پاس باقی تو جیسے ضمائر ہیں وہ کلیئر ہو گئے تھے کہ اگر ہمارے پاس جیسے ہوا صالح, ہوا کی ضمیر آ رہی ہے حالت رف کی, تو اگر اس کو ہم تاکید کے ساتھ کرنا چاہیں گے انا اس کے شروع میں ایڈ کریں گے تو پھر ہم نے جو ضمیر ہے وہ حالت نصب والی چوز کرنی ہے, تو انہو صالح, جی انہو ہم کر دیں گے اس کو. اس میں پھر جیسے ہمارے پاس جو یائے متکلم ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. جیسے اگر ہم اسی سینٹینس, اسی جملے کو ہم اگر انا کے ساتھ کریں, جیسے انا صالح حتون یا انا صالحن, کوئی بھی ہم جملے کی ترکیب بنائیں, تو اس کو جب ہم چینج کریں گے تاکید کے ساتھ اس کے شروع میں ایڈ کریں گے تو اننی اس کو ہم بنا دیں گے. جیسے جب ہم نے یہ ضمائر کے ساتھ دیکھا تھا تو ہم نے وہاں پر ایک چیز دیکھی تھی, شاید میں نے آپ کو ایکسپلین نہیں کیا, مجھے کچھ صحیح سے یاد نہیں آ رہا, لیکن میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں. جیسے اگر ہم انا کے ساتھ یا متکلم کی ضمیر کو ایڈ کریں, کیونکہ انا تو ہمارے پاس رف حالت رف کی ضمیر ہے, تو یا متکلم حالت نصب کی ہے, جب ہم انا کو پلس کریں گے یا کے ساتھ تو اس میں ہمارے پاس سینٹر میں ہمیں ایک نون ایڈ کرنا پڑتا ہے, کیونکہ یا متکلم کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اس سے پہلے کسرہ آئے. تو بعض جو حروف ہیں اسماء یا متکلم کی یہ ڈیمانڈ پوری کر دیتے ہیں, اور کوئی بھی اسم جب یا متکلم کے ساتھ جڑ کے آتا ہے تو وہ پھر اس یا متکلم سے پہلے اس کو جر وہ قبول کر لیتا ہے, یعنی زیر آ جاتی ہے اس کے ساتھ. لیکن جو حروف ہیں وہ بعض دفعہ یا متکلم کی ڈیمانڈ کو پورا کرتے ہیں اور بعض دفعہ نہیں کرتے. تو اس میں ہمارے پاس انا کے ساتھ اگر ہم یا متکلم کو پلس کریں گے تو اگر انا کسرہ کو قبول نہیں کرے گا تو ہمارے پاس سینٹر میں ایک نون آتا ہے, نون وقایا اس کو بولتے ہیں, وہ ہم ایڈ کر دیتے ہیں اور اس نون کے اوپر کسرہ ہو جاتی ہے, یعنی وہ جو ایک بچاؤ کرنے والا نون ہے وہ بیچ میں کسرہ کے ساتھ آ جاتا ہے, اور انا اپنی جو اس کی یا متکلم کی ڈیمانڈ وہ نون پوری کرتا ہے جو ہم بیچ میں ایکسٹرا نون ایڈ کر ہوتے ہیں, اور جو انا ہے وہ اپنے فتحہ کے ساتھ ہی ہوگا. تو اگر ہم نون وقایا کے ساتھ اس کو دیکھیں گے تو ہم اس کو لکھیں گے اننی, یعنی ڈبل نون ہوں گے اس میں. جو پہلا نون ہے وہ انا کا نون ہے, اور جو سینٹر میں نون آ رہا ہے یا متکلم سے پہلے وہ نون وقایا ہے. نون وقایا میں آپ کو لکھ کے دکھا دیتی ہوں کہ آپ اس کا نام لکھ لیں اپنے ساتھ, نون وقایا. وقایا ہوتا ہے بچاؤ کرنا, بچاؤ کرنے کو کہتے ہیں. تو یہ جو بیچ والا نون ہے یہ نون وقایا ہوتا ہے, اور یہ اصل میں انا اور یا متکلم ان دونوں کے بیچ میں ایک طرح سے صلح کرانے والا نون ہے, کہ یہ نون کسرہ کے ساتھ آ جاتا ہے, یا متکلم کی ڈیمانڈ پوری کر دیتا ہے. اور بعض دفعہ ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ نون بقایا کے بغیر انی بھی ہمیں مل جاتا ہے, یعنی جو انا ہے وہ یا متکلم کی ڈیمانڈ پوری کر دے گا اور نون کسرہ کے ساتھ آ جائے گا. تو یہ دونوں جو الفاظ ہیں یا متکلم کے ساتھ یہ ہمیں ملیں گے, اننی بھی ملے گا اور انی بھی ملے گا. پھر ایک ترکیب ہم دیکھتے ہیں اسماء اشارہ کے ساتھ, کہ اگر اسم اشارہ ہمارا مبتدا کے طور پہ آئے, ھذا صالح, اگر ہم اس ترکیب کو دیکھیں اور اس کے شروع میں ہم ایڈ کریں انا کو, یعنی اس میں تاکید پیدا کریں, تو اس جملے کے اوپر اصل میں کوئی بھی چینجنگ, عربی چینجنگ ہمیں بظاہر نظر نہیں آئے گی. ھذا صالح اور ان ھذا صالح, یعنی آپ کو عربی طور پر یہ ھذا میں کوئی چینجنگ نہیں نظر آ رہی, کیونکہ ھذا جو ہے وہ مبنی ہے, وہ حالت رفع میں ہے, حالت نصب میں ہے, حالت جر میں ہے, تینوں میں وہ ھذا ہی ہوگا. لیکن اگر آپ کو کہیں ڈیفائن کرنا ہو کہ یہاں پر ھذا جو ہے وہ حالت رفع میں آ رہا ہے یا حالت نصب میں آ رہا ہے یا حالت جر میں آ رہا ہے, تو وہ پھر آپ کو اس طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے ابھی جو میں نے سینٹینس لکھا ہے ھذا صالح, یہ مبتدا اور خبر ہے, یہاں پر ھذا ہمیں حالت رفع میں مل رہا ہے, کیونکہ مبتدا نارملی ہمارے پاس حالت رفع میں ہوتی ہے. لیکن ان ھذا صالح, یہاں پہ اب جو ہمارے پاس تاکید کے ساتھ ایک سینٹینس آ رہا ہے, اس میں ھذا ہمارے پاس کس حالت میں ہے, کون سی حالت ہے اس کی, اعرابی حالت. ہاں جی بالکل, یہاں پہ ہمیں ھذا حالت نصب میں مل رہا ہے, کیونکہ انا جو ہے وہ اپنی جو اسم و انا کو حالت نصب میں لے جاتا ہے. ٹھیک ہے, پھر یہی جو ابھی کلاس کے سٹارٹ میں ایک اسٹوڈنٹ نے کوسچن کیا تھا لی جاران, تو ہمارے پاس جو 14th نمبر میں ترکیب آ رہی ہے فل جسد ایمود بغتون, یہاں پہ آپ دیکھیں کہ فل جسد ہمارے پاس جار مجرور آ رہا ہے, فل جسدی مبغتون, اور جو مبغا ہے یہ اصل میں ہماری مبتدا ہے جو کہ مؤخر ہے, اور آپ اس سینٹینس میں دیکھ سکتے ہیں کہ مبغتون جو ہے وہ حالت رفع میں آ رہا ہے, کیونکہ مبتدا ہماری حالت رفع میں ہوتی ہے. تو اس سینٹینس کے سٹارٹ میں اگر ہم انا ایڈ کریں گے تو اس میں کیا, کس طرح سے اس سینٹینس کو ہم لکھیں گے. ہاں جی مدوطن ہو جائے گا. جی بالکل, یہ حالت نصب میں ہوگا, جو مدوطن ہے یہ مدوطن بن جائے گا, ان فی الجسد مدوطن. انا فی المسجد, اس کا آپ نمبر لکھ دیں, یہ یہاں پہ پتہ نہیں کون سا والا سینٹینس ہے. اوکے, یہ جو اسٹوڈنٹ پوچھ رہی ہیں کہ انی بھی آتا ہے, تو ہمارے پاس انی بھی آتا ہے اور اننی بھی آتا ہے, یعنی دونوں طریقے سے جب یا متکلم انا کے ساتھ ملے گا تو دونوں طریقے سے آپ لکھ سکتے ہیں. اس میں آپ کی اپنی چوائس ہے, کوئی یعنی آپ کو اس میں کنڈیشنز نہیں ملیں گی کہ آپ انی یہاں پہ یوز کریں گے یا اننی یہاں پہ یوز کریں گے, کہیں پہ بھی آپ ان دونوں میں سے کسی کو بھی یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جی دونوں طریقے صحیح ہیں اس میں. پر ہمارے پاس ایک حدیث بھی آتی ہے جس میں فی الجسد مبغتن اس کی ترکیب ہمیں تاکید کے ساتھ ملتی ہے انا کے ساتھ, انا فی الجسد مبغتن اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب, کہ بے شک ہمارے جسم میں ایک لوتھڑا ہے اور ایک گوشت کا لوتھڑا ہے, اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو ہمارا تمام جسم ٹھیک ہو جاتا ہے, اور اگر وہ خراب ہو جائے تو ہمارا تمام جسم فساد میں ہو جاتا ہے, خراب ہو جاتا ہے. الا وہی القلب, اور وہ کون سا مدغا ہے, وہ کون سا لوتھڑا ہے, وہ ہمارا دل ہے. تو یہاں پہ بھی ہمارے پاس جو اس حدیث میں آ رہا ہے وہ ادنا فل جسدی مبغت ہے. یہاں پہ اب آپ دیکھیں کہ یہی ساری چیزیں اگر انسان کے دماغ میں رہیں, اور آپ جب قرآن مجید بھی پڑھیں تو آپ ان سارے رولز کو لے کے آپ تطبیق کیا کریں, اور اپنی جب احادیث کو بھی جیسے آپ صحیح بخاری پڑھتے ہیں اس میں بھی آپ جب پڑھیں تو ان ساری چیزوں کو جب آپ لے کے چلیں گے اپنے ساتھ تو آپ کو اعراب لگانے بھی خود تھوڑے بہت آ جائیں گے. یعنی آپ اس میں جب آہستہ آہستہ کوشش کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں پر ضمہ کیوں ہو رہی ہے, یہاں پر فتحہ کیوں ہو رہی ہے. یعنی یہ ریزنز آپ خود فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں, اور اگر اعراب کے بغیر آپ کو کہیں حدیث ملے تو اس میں بھی آپ ٹرائی کر سکتے ہیں کسی حد تک کہ آپ اس کو اعراب دے سکیں. ہاں جی, یہ 14th نمبر ہی کو ابھی ہم نے سالو کیا, فل جسدی مبغتن ان فل جسدی مبغتن. ٹھیک ہے, پھر بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سم ٹائمز واؤ آتا ہے کسی سینٹینس میں, اور اصل میں وہ واؤ جو ہے وہ جو جملے کی پوری حالت ہے وہ اس واؤ کی وجہ سے بعض دفعہ چینج ہو رہی ہوتی ہے. اس میں میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں, پھر اس کے بعد آپ کو یہ چیز زیادہ ایکسپلین زیادہ اچھے سے کلیئر ہو جائے گی. جیسے ہمارے پاس ایک حدیث ہے, اس میں ہمارے پاس جملہ اسمیہ آ رہا ہے, یعنی جملہ اسمیہ پھر واؤ پھر جملہ اسمیہ, اور اس تمام سینٹینس کے سٹارٹ میں صرف ایک بار انا آیا ہے. جس انا نے اس کے بعد جتنے جملہ اسمیہ آ رہے ہیں ان سب میں جو مبتدا ہے وہ جب اسم انا بن گیا تو اس کو حالت نصب میں لے گیا. جیسے میں آپ کو بھی یہ حدیث لکھ کے دکھاتی ہوں تو اس میں آپ کو زیادہ کلیئر ہو جائے گا. ان خیر الحدیث کتاب اللہ, ان خیر الحدیث کتاب اللہ. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو ہمارا عام جملہ اسمیہ ہے وہ خیر الحدیث کتاب اللہ, خیر الحدیث مبتدا کتاب اللہ خبر, اور جب اس پورے سینٹینس کے سٹارٹ میں ہم نے انا ایڈ کیا تو اس نے خیرو کی حرکت کو چینج کر دیا, خیر الحدیث کو خیر الحدیث کر دیا. انا خیر الحدیث کتاب اللہ, لیکن کتاب اللہ کے اوپر کوئی افیکٹ نہیں ہوگا, اس لیے کیونکہ کتاب اللہ جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں پر خبر انا ہے, اور خبر انا جو ہے وہ حالت رفع میں ہی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد جو حدیث کا پورشن آ رہا ہے وہ کیا ہے کہ وخیر الہدی ہدی محمد, یہاں پہ ہمارے پاس یہ واؤ کے ساتھ کنٹینیو ہو رہی ہے کہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو ہدیو محمد ہے وہ ہمارے پاس حالت رفع میں ہی رہے گا کیونکہ وہ خبر انا ہے. وہ خیر الحدی, یہاں پہ ہمارے پاس جو خیر ہے وہ انا کے افیکٹ میں آ رہی ہے. یہ اب اس کا افیکٹ کیوں اس دوسرے سینٹینس میں بھی جا رہا ہے, یہ واؤ کی وجہ سے, کیونکہ یہ جب ہم اردو میں بھی اگر کوئی اس طرح کا جملہ بولتے ہیں تو ہم اور اور کے ساتھ پچھلے جملے کو جوڑ رہے ہوتے ہیں. تو عربک میں بھی بالکل یہی چیز ہے کہ اب یہ جو انا ہے یہ تمام اپنے اگلی آنے والی جو مبتدا ہے اس کو اسم و انا بنا رہا ہے اس واو کے افیکٹ کی وجہ سے. اسی طرح اس حدیث میں پھر آگے آتا ہے وشر الاموری محدثاتها. اب یہاں پہ شرہ جو ہے یہ حالت نصب میں آئے گا, وشر الاموری محدثاتها, اور محدثات یہاں پہ ہمارے پاس جو محدثاتها ہے یہ ہمارے پاس مرکب میں مرکب اضافی ہے, اور اس میں جو محدثات ہے یہ ہمارے پاس ضمہ کے ساتھ ہے. محدثات مضاف جو ہے وہ مضموم ہے کیونکہ وہ خبر انا ہے, اور وشر الاموری شرہ کے اوپر فتحہ ہوگی کیونکہ وہ اسم انا ہے. جی بالکل, یہ جو سارے واو آ رہے ہیں ان کو واو عطف کہتے ہیں. ٹھیک, اس کے بعد وکل محدثت بدعت, اسی حدیث کی آگے کنٹینیویشن ہے. تو اس میں ہمارے پاس وکل محدثت, یہ مضاف مضاف الیہ آ رہا ہے, اور کل کو فتحہ ہوئی کس وجہ سے, کیونکہ اس کے اوپر انا کا افیکٹ آ رہا ہے. بدعت وکل بدعت ضلالت, یہاں پر جو کل ہے اس کے اوپر فتحہ آ رہی ہے کیونکہ وہ اسم انا ہے. وکل بدعت ضلالت وکل ضلالت فی النار, اور پھر وکل ضلالت یہ مضاف مضاف الیہ, تو اس میں ہمارے پاس مضاف حالت نصب میں ہے کیونکہ اس کے اوپر انا افیکٹ ہے. ٹھیک ہے, اب ہم قرآن مجید میں سے تھوڑی سی آیات کو دیکھتے ہیں اسی حوالے سے. مبتدا خبر اور اگر انا بھی ہمیں کہیں پہ ملے گا تو ہم اس کو بھی دیکھیں گے کہ انا کے افیکٹ میں ہمارے پاس کس طرح سے چینجنگ ہو رہی ہے سینٹینس میں. اس میں آپ 14th پارا کو سٹارٹ سے دیکھیں, سورة الحجر, سورة الحجر پارا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. 14th پارا سورة الحجر سٹارٹ سے. ٹھیک ہے, اس میں سب سے جو پہلی آیت ہے سورة الحجر کی, الف لام را تلک آیات الکتابی و قرآن مبین. یہاں پہ آپ دیکھیں تلک آیات الکتابی, تلک ہمارے پاس آ رہا ہے مبتدا, اور آیات الکتاب ہمارے پاس مرکب ہے. یہ کون سا مرکب ہے؟ یہ اصل میں جو مرکب ہے یہ ہماری خبر آ رہی ہے. آیات الکتاب اصل میں خبر ہے, لیکن یہ کون سا مرکب ہے؟ جی بالکل, یہ مرکب اضافی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں آیا نمبر 4, وما اہلکنا من قرية الا ولها کتاب معلوم, لها کتاب معلوم, یہ ہمارے پاس جملہ اسمیہ آ رہا ہے. اب اس میں آپ مجھے بتائیں کہ مبتدا خبر کون کون سی ہے. لها کتاب معلوم, صرف اس پورشن کو دیکھیں گے. لہا مبتدا معلوم, اس میں دیکھیں ایک چیز بالکل ذہن میں کلیئر رکھیں کہ جو جار مجرور ہے وہ کبھی بھی مبتدا نہیں ہوگا. تو یہاں پہ اصل میں آپ کا مبتدا مؤخر ہے, بعد میں آ رہا ہے کتاب معلوم. یہ پورا آپ کا مبتدا ہے کتاب معلوم, اور یہ مرکب کی صورت میں آ رہا ہے, مرکب توصیفی ہے, اور لہا جو ہے وہ خبر ہے. ٹھیک ہے, پھر آیا نمبر 6 میں دیکھیں, نمبر سکس میں بالکل آخر میں ہمیں ملے گا انکا لمجنون، انکا لمجنون. اس کو آپ دیکھیں کہ اس میں اصل میں ہمارے پاس اب جملہ اسمیہ کے شروع میں انا تاکید کے ساتھ آ رہا ہے. اگر ہم اس کو سمپل جملہ اسمیہ دیکھیں تو انت مجنون، یہ سمپل جملہ اسمیہ ہے. اور اس کے شروع میں جب ہم نے انا کو ایڈ کیا تو انت کی ضمیر ہم نے پھر کر کے کا کو لے کر آئے، کیونکہ ہمیں اب جو ضمیر چاہیے وہ حالت نصب والی چاہیے. تو انا کا ہو گیا اور لمجنون، پھر ہمارے پاس خبر آ رہی ہے، اصل میں خبر و انا ہے یہ. اور یہاں پر جو لام ہے یہ کون سا لام ہے؟ جی یہ لام تاکید ہے، اس لیے کیونکہ اس نے اپنے بعد آنے والے اسم کو چینج نہیں کیا، تو اس لیے یہ لام جارا نہیں ہے بلکہ یہ لام تاکید ہے. اور اب اس سینٹینس میں دیکھیں آپ کو کہ ڈبل تاکید مل رہی ہے، انا بھی ہے، یعنی انتا مجنون کے سینٹینس میں انا بھی ایڈ ہو گیا اور لا بھی ایڈ ہو گیا. تو یہاں پہ بہت زیادہ اس جملے کے اندر انفورسمنٹ آپ کو مل رہی ہے، ایک سٹریس مل رہا ہے. اب یہاں پہ آپ کو یہ جو شدت ہے یہ الفاظ کی، یہ سینٹینس میکنگ، یہ ساری چیزیں آپ کو گرامر سے پتہ چل رہی ہیں کہ اصل میں جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے کہ آپ مجنون ہیں، اور پچھلے انبیاء کو بھی ایسی باتیں سننے کو ملتی تھیں، تو اس جملے میں شدت آپ دیکھیں کتنی زیادہ ہے. ان کو کسی نے ایک دو بار نہیں یہ باتیں کہیں بلکہ پوری پوری زندگی ان کو یہ ساری چیزیں سننے کو ملتی ہیں، اور اچھا خاصا ایک انسان کے اوپر سٹریس ہو رہا ہے. اس سینٹنس کی شدت ہمیں یہ بتا رہی ہے، انا بھی اور لا بھی، دونوں چیزیں اس کے اندر پائی جا رہی ہیں اس جملے میں. تو یعنی ان کو کس طریقے کی اذیت دیکھنی پڑی انبیاء کو. پھر آیہ نمبر 9 دیکھیں، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. یہاں پہ بھی ہمیں تاکید کے ساتھ ایک جملہ مل رہا ہے، له لحافظون. یہاں پہ اب اگر ہم سمپل اس میں سے جملہ اسمیہ نکالے تو ہوا حافظون، تو سوری نحن له، نحن آئے گا نا، اس لیے کیونکہ انا ہے، تو انا کے اندر ہمیں انا پلس نحنو کی ضمیر ایڈ ہوئی ہے اس میں، تو انا نحنو حافظون. اور اس میں پھر ہمارے پاس انا کی ضمیر آ رہی ہے، یعنی حالت نصب کی ضمیر ہم نے انا کے ساتھ ایڈ کی نحنو کے بجائے. اور اس کے بعد اس جملے میں بھی ہمیں ڈبل تاکید مل رہی ہے، انا شروع میں اور خبر کے ساتھ لام ایڈ ہوا ہے، لام تاکید لحافظون. اب یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ حافظون ہے، حافظین نہیں ہے، کیونکہ یہ لام تاکید ہے، اس لیے اس نے جملے جو ایک حالت ہے عربی حالت اس کے اوپر کوئی افیکٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے، اور یہ جو لہو ہے بیچ میں، اس کو آپ تھوڑا سا دیکھیں کہ یہ اس کی کیا حیثیت ہے اس جملے میں. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، لَهُ کو ہم کیا نام دیں گے؟ خبر جو ہے وہ ہمارے پاس خبر اِنَّا وہ حافظون ہے. ایک ہم نے جب مبتدا خبر کے بعد جو ہم نے ایک ٹاپک دیکھا تھا وہ ہمارا تھا متعلق خبر کا، اس میں ہم نے، ہاں جی بالکل، متعلق خبر ہے لہو، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ جب ایک سینٹینس میں ہمیں مبتدا بھی مل جاتا ہے اور خبر بھی مل جاتا ہے اور اس کے بعد ایک ایڈیشنل چیز ہمیں جار مجرور کی صورت میں نارملی مل رہی ہوتی ہے، تو اس کو ہم متعلق خبر کہتے ہیں. اور اگر آپ مفہوم کے اعتبار سے دیکھیں، جملے کو ٹرانسلیٹ کر کے دیکھیں، تو وہ جو متعلق خبر ہے وہ آپ کو خبر کے بارے میں کچھ اور ایکسپلین کر رہی ہوتی ہے، کچھ اور وضاحت دے رہی ہوتی ہے. تو یہاں پہ کیا کہ وہ انا اور بے شک ہم لہو اس کو اس کے لاحافظوں البتہ حفاظت کرنے والے ہیں. تو حفاظت کس کی جا رہی ہے؟ لہو اس کی یعنی قرآن مجید کی. تو یہاں پر جو حفاظت کی جا رہی ہے اس کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ کس چیز کی حفاظت کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اب آپ آ جائیں آئے نمبر 15 پہ, اس کے بھی بالکل آخر میں دیکھیں. بل نحنو قوم مسحورون, نحنو قوم مسحورون, یہ آپ کو ایک بالکل سادہ سا جملہ اسمیہ ملا ہے. نحنو مبتدا, قوم مسحورون, اس میں آپ کی جو خبر ہے وہ مرکب ہے, مرکب توصیفی, قوم صفہ اور مسحور اس کی سوری قوم جو ہے وہ موصوف ہے اور پھر اس کی صفہ آ رہی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ 22 نمبر آیا کو دیکھیں. 22 نمبر آیا کے بالکل آخر میں, وما انتم لہو بخازنین, اس میں اگر کیونکہ ماں کو ابھی ہم نے نہیں دیکھا تو ہم ماں کو ڈسکس نہیں کرتے. ماں یہاں پہ اصل میں نہیں کے میننگز میں آ رہا ہے. تو انتم لہو بخازنین, یہ ہمارا جملہ اسمیہ ہے. انتم اس کی مبتدا ہے اور لہو متعلق خبر اور بی خازنین یہ ہمارے پاس خبر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آیا نمبر 25 میں دیکھیں, بالکل آخر میں ہمیں مل رہا ہے, انہو حکیم علیم. یہاں پہ ہوا حکیم علیم اس سینٹینس میں اگر تو یہ پھر اس شکل میں بن جاتا ہے, انہو حکیم علیم. یہاں پہ جو ہماری خبر انا ہے وہ ہمارا مرکب ہے, مرکب توصیفی. قوم ہمارے پاس مذکر ہوتی ہے, قوم مسحورون, اس کی صفہ بھی ہمیں اس چیز کے بارے میں بتا رہی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں آیت نمبر 28 کو دیکھیں, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ, إِنِّي خَالِقٌ, اس میں آپ اگر مبتدا اور خبر کو الگ کریں تو انا خالقٌ, اللہ تعالی انا اور خالقٌ تخلیق کرنے والے ہیں. اصل میں حکیم العلیم یہ اللہ تعالیٰ کے دونوں, ہاں جی یہ بالکل دونوں صفاتی نام ہیں اللہ تعالیٰ کے. اس کا میں ابھی جواب نہیں دے سکتی, میں اس کو دیکھوں گی کیونکہ یہ اصل میں ہیں تو دونوں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہی, لیکن اس کی جو ترکیب کے حساب سے یہ بالکل صفہ موصوف کے جیسے لگ رہے ہیں, لیکن اس کو میں ایکسپلین پھر انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ کلاس میں کروں گی, اس کو میں سرچ آؤٹ کر کے پھر آپ کو بتاؤں گی. ٹھیک ہے, آیت نمبر 28 میں جیسے ہم دیکھ رہے تھے انی خالقن, انا خالقن, اس کے سٹارٹ میں جب آپ انی سوری انا ایڈ کریں گے تو وہ آپ کے پاس انی بن جائے گا. ٹھیک, اس کے بعد ہم دیکھیں 34 آیا کو, 34 آیا کے بالکل اینڈ میں, فَإِنَّكَ رَجِيمٌ, اب یہ شیطان کے بارے میں کہا جا رہا ہے. اس کا اگر ہم سمپل جملہ دیکھیں تو انت رجیمن, ہمارے پاس جو مبتدا ہے وہ ضمیر آ رہی ہے, پھر انا جب اس کے سٹارٹ میں لگ جائے گا تو ہماری انتا سے ضمیر کا میں چینج ہو جائے گی حالت نصب والی انکا رجیم. ٹھیک ہے, اس کے بعد آیا نمبر 37 میں قال فانک من المنورین. اب یہاں پہ بھی انت من المنورین ایک سادہ جملہ اسمیہ ہو گیا جس میں انت مبتدا ہے اور من المنورین خبر ہے, پھر جب اس کے سٹارٹ میں انا ایڈ کیا تو وہ حالت رفع للضمیر حالت نصب میں چلے گی انک من المنورین. ٹھیک ہے, اس میں آپ کو آگے بھی اور مثالیں ملیں گی. اب یہاں پہ آپ سے ایک کوشچن ہے آیا نمبر 42 کے بالکل شروع میں دیکھیں, ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. تو یہاں پہ آپ دیکھیں انا شروع میں آ رہا ہے لیکن انا کے بعد جو اسم ہے وہ حالت نصب میں نہیں ہے, اس میں ہمیں عبادی کسرا کے ساتھ آ رہا ہے. جی بالکل, یا متکلم کی وجہ سے, کیونکہ اسماء ہم نے دیکھا تھا کہ وہ یا متکلم جب ان کے ساتھ ملتی ہے کسی اسم کے ساتھ تو جو اسماء ہے وہ کسرا قبول کر لیتے ہیں, یا متکلم کی ڈیمانڈ پوری کر دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, یہاں تک ہم رکھتے ہیں. اب ہم تاکید ہی کو ہم دیکھ رہے تھے کہ انا جب ہم جملہ اسمیہ کے شروع میں لگاتے ہیں تو اس سے جملے میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے, اور ابھی ہم نے کچھ مثالیں جو دیکھی تھیں اس میں ہمیں انکا لمجنون جیسے یہ والی مثال تھی تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہمیں ڈبل تاکید مل رہی ہے, یعنی ایک سادہ جملہ اسمیہ کے اندر انا بھی ایڈ ہوا ہے اور لام تاکید بھی. تو یعنی جب تاکید کے اوپر تاکید ہے, یعنی ایک جملے میں دو بار جب تاکید آئے گی تو وہ زیادہ سٹریس ہے, ایک سینٹنس میں آپ کو صرف انا ملے گا اس میں کم تاکید ہے, لیکن جب انا کے ساتھ ساتھ آپ کو لام تاکید بھی مل جائے گا تو اس میں زیادہ آپ کو تاکید ملے گی. اس سے ملے گا تو اسی چیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر ایک جملے کے اندر ہم یہ جو ہماری اگزامپلز ہیں انہیں کو ہم دیکھ لیتے ہیں جو آپ کو لاسٹ ہوم ورک میں ملی ہیں, کہ اس میں جب ہم ایک جملے کے اندر انا کے ساتھ ساتھ لام تاکید اصل میں ہماری جو ایڈیشن ہے وہ خبر کے ساتھ ہوتی ہے. اس میں جیسے آپ دیکھیں انا کا لمجنون کی ہی مثال میں دیکھیں کہ لمجنون مجنون ہمارے پاس خبر ہے, تو خبر کے ساتھ ہم لام تاکید ایڈ کرتے ہیں, اور انا جو ہے وہ ہمارا مبتدا سے پہلے ہم اس کو جو ایک عام جملے کی ترکیب ہے یا ایک پوزیشن آپ کہہ لیں, انا کہاں ہم فکس کریں گے وہ مبتدا سے پہلے ہوتا ہے عام طور پہ, اور جو لام تاکید ہے وہ ہم کہاں ایڈ کرتے ہیں خبر کے ساتھ اس کو لگاتے ہیں. جیسے آپ اسی میں دیکھیں ہیا مجتہدتن, اس جملے میں اگر ہم انا اور لام تاکید کو ایڈ کریں تو انہا ہیا کی ضمیر ہا میں چینج ہو جائے گی, انہا لمجتہدتن, یعنی جو خبر ہے اس کے ساتھ ہم نے ایڈ کر دینا لام. اب اس جملے میں ہمیں زیادہ تاکید مل رہی ہے. پھر اسی طرح اگر ہم دیکھیں فل جسدی مدوتن, اس کے ساتھ اگر ہم ایڈ کریں تو انا لفل جسدی مدوتن. اب یہاں پہ آپ دیکھیں ہماری چونکہ ترکیب تھوڑی سی چینج ہوئی ہوئی ہے, ہماری خبر پہلے آ گئی ہے اور ہمارا جو مبتدا ہے وہ بعد میں ہے مدوتن, تو اس میں ہم جب انا ایڈ کر رہے ہیں سینٹینس کے شروع میں تو اس میں خبر کے ساتھ لام تاکید ایڈ ہونا ہے, تو لفل جسد ہو جائے گا, یعنی مدغتن کے ساتھ ہم لام نہیں ایڈ کریں گے بلکہ خبر کے ساتھ ہی فعل جسر کے ساتھ ہی. انا فل جسدی مدغتن اور اعرابی چینجی مدغتن میں ہوگی جب وہ اسم انا بنے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی, لام تاکید کو آپ ابھی تک اسی اس میں رکھیں کہ جب یہ جملہ اسمیہ میں آپ کو لام تاکید کہیں ملے گا تو وہ ایڈ اس کے ساتھ ملتا ہے, خبر کے ساتھ ہی آپ کو ملتا ہے لام. سوری, نصب میں فتحہ تنوین کے ساتھ لام تاکید کے بارے میں اگر پوچھ رہے ہیں تو اصل میں لام تاکید میں آپ کو اگر کسی بھی لفظ کے اوپر دمہ ہے تو وہ دمہ ہی رہے گی, لام تاکید ایڈ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر فتحہ ہے تو وہ فتحہ ہی رہے گی. لام تاکید کی ایڈیشن کسی بھی جو اس کے بعد آ رہا ہے اسم اس کے اوپر کوئی تبدیلی نہیں لے کر آتی. ٹھیک ہے. یہاں پہ جیسے ہم نے سورۃ العادیات میں دیکھا تھا کچھ مثالیں جن میں ہمارے پاس لام تاکید بھی آ رہا تھا اور لام جارا بھی ہمیں مل رہے تھے. تو سورۃ العادیات ہم نکالتے ہیں. تھرٹیتھ پارہ میں ہے یہ سورۃ العادیات. اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ ہمیں اس میں لام تاکید جملہ اسمیہ کے اندر مل رہے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہمیں شروع میں والعادیات ضبحاً فالموریات قدحاً فالصبحاً. اب یہاں پر جو سورۃ العادیات ہے سورہ نمبر 100 ہے شاید. ہاں جی, سورت 100 ہے, 30 پارہ میں. ٹھیک ہے. اب اس سورت کے شروع میں ہمیں جو واؤ حرف جر ہے وہ مل رہا ہے, والعادیاتی ضبحاً. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ فلموریاتی, فلموریات کے اوپر بھی اب واؤ کا افیکٹ ہو رہا ہے. سوری, واؤ اور فا دونوں ہمارے پاس قسم والے آ رہے ہیں یہاں پر کہ چیزوں کی اللہ تعالیٰ قسمیں کھا رہے ہیں, شروع میں گھوڑوں کی, اور اسی طرح آپ کو شروع کی آیات میں یہ مل رہی ہیں واؤ قسمیہ اور فا قسمیہ مل رہا ہے. پھر اس کے بعد یہ ساری چیزوں کی قسم کھانے کے بعد جو ہمارے پاس آیت آ رہی ہے وہ آیا نمبر 6 کو اگر آپ دیکھیں, ان الانسان لربہ لکنود. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کنود کا ورڈ یوز ہوا ہے جو خبر ہے اور انسان ہمارے پاس مبتدا ہے. الانسان کنود, یہ یعنی اگر ہم اس میں مبتدا اور خبر کو الگ کریں تو ہمارے پاس یہ ایک سادہ جملہ اسمیہ بن رہا ہے, الانسان کنود. اب جیسے ہم نے اوزان پڑھے تھے جب ہم نے جمع تکثیر پڑھی تھی, اس میں بھی ہم نے دیکھا تھا اور کچھ منصرف اسماء کے بھی ہم نے اوزان دیکھے تھے. تو وہاں پر آپ لوگوں کو میں نے کچھ بتایا تھا کہ اگر ہم کسی بھی چیز کا کوئی وزن بناتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس اصل میں جو روٹ ورڈز ہوتے ہیں وہ اور پھر فا عین لام کے ساتھ ہم فکس کر دیتے ہیں وزن کے اندر, یعنی باقی فا عین لام کے اوپر ہم نے کسی بھی جو روٹ ورڈ ہے اس کو فکس کر کے جو باقی اس وزن میں الف آ رہا ہے, واؤ آ رہا ہے, وہ اسی جگہ کے اوپر ہم بالکل ویسے ہی فکس کر کے کسی بھی وزن کے اوپر کوئی لفظ لے کر آتے ہیں. تو اس میں ہمارے پاس جیسے کنود ہے, پھر غفور ہے, صبور ہے, یہ غفور ان صبور ان یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے. اسی طرح کفور ان ہے, یہ بھی اسی وزن کا آپ کو مل رہا ہے. اسی وزن کے اوپر مل رہا ہے. تو اصل میں یہ وزن کیا ہے؟ فعولن کے وزن پہ ہے. یہ تمام جو الفاظ آپ کو میں نے ابھی بتائے، قنودن، غفورن، صبورن، کفورن، اور یہ جو وزن آپ کو فعولن کا ملتا ہے اس میں بہت زیادہ ایگزیجریشن پائی جاتی ہے. یعنی کوئی شخص غافر ہے، بخش دینے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، تو وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں ادنا لیول پہ ہے. لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں، یعنی وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. جب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ صبور ہے، ایک شخص صابر ہوگا، اس کے اندر ایک صبر کا کوئی ایک لیول پایا جاتا ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں صبور، تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ صبر کرنے والے ہیں. اور وہ چیز ہم اس دنیا کے اندر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کس کس طرح کے گناہ ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ صبور ہے. وہ اپنی اس صفت کے اوپر ہے کہ وہ لوگوں کو بالکل فوراً فوراً گناہ کرنے کے اوپر پکڑ نہیں لیتے. اور یہی چیز کہ انسان، ہم اگر اپنی ذات کو دیکھیں تو ہم روز کتنی دفعہ توبہ کرتے ہیں اور پھر اپنی کتنی دفعہ توبہ توڑتے ہیں، اور پھر ہم اپنی پوری زندگی اس پریکٹس کے ساتھ ہوتے ہیں کہ ہم معافی مانگتے ہیں لیکن پھر ہم سے دوبارہ گناہ ہو جاتا ہے، پھر ہم معافی مانگتے ہیں، اور ہر دفعہ معافی مانگنے کے ساتھ دل میں ایک امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. غافر ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، غفور ہیں. تو یعنی یہ صفات ہمیں بتاتی ہیں کہ مبالغہ پایا جاتا ہے ان اس وزن کے اوپر جو بھی لفظ ہیں. اب قنود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نہ ماننے والا، نعمتوں کا انکار کرنے والا، قنود کہتے ہیں. جو یہ لفظ ہے اس کے اندر یہ چیز پائی جا رہی ہے. تو یعنی ناشکری کرنے والا، ایک آپ ایک عام لیول پہ دیکھیں اور پھر اس کے اندر ایگزیجریشن کا آپ کو اس کے اندر ایک چیز مل رہی ہے. قنود، فاعول کے وزن پہ جتنے بھی آپ کو لیٹرز ورڈز ملیں گے، ان سب میں ایک ایگزیجریشن پائی جائے گی. تو یہاں پر قنود کے اندر بھی ایک ایگزیجریشن ہے. یعنی ایک یہ سادہ جملہ ہے جس کے اندر پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں انسان بہت زیادہ ناشکر ہے، اور پھر اس جملے کے ساتھ میں ہمیں دو بار تاکید مل رہی ہے، انا بھی اس کے ساتھ میں ہے اور لقنودن بھی. یعنی یہ جو جملے کی ایک شدت اب آپ کو بتا رہی ہے کہ انسان کس حد درجے کا ناشکرا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نہ ماننے والا. تو وہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ انا بھی اس سینٹینس کے شروع میں آ رہا ہے، لام تاکید بھی ہے، اور پھر جو خبر میں ہمیں ورڈ مل رہا ہے اس کے اندر اٹ سیلف ایک ایگزیجریشن پائی جاتی ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس جملے کی یہ ساری چیزیں آپ کو گرامیٹکلی ہی پتہ چلتی ہیں کہ اصل میں آپ جب کوئی ترجمہ پڑھیں گے تو وہ اصل ایگزیکٹلی یہ سب چیزیں آپ کو ایک جملے کے اندر ڈیفائن نہیں ہو سکتی. جب تک ہمیں عربی کی ان ساری چیزوں کا پتہ ہوگا تو پھر ہی ہم ایک جملے کی جو اصل میننگ ہے اس کو ابزارب کرنے کے قابل ہوں گے. ٹھیک، اب یہاں اس جملے کے اندر جو لی ربی ہی ہے، اس کی کیا حیثیت آ رہی ہے؟ ہاں جی، یہ ہمارے پاس مرکب جاری ہے، لیکن جملہ اسمیہ میں اگر ہم اس کو نام دیں گے تو ہاں جی متعلق خبر ہے یہ، کیونکہ ہمارے پاس جو اسم انا ہے وہ انسان ہے، جو خبر انا ہے وہ قنود ہے، اور لی ربی ہی جو ہے وہ متعلق خبر ہے. پھر نیکسٹ آیا اگر ہم دیکھیں، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، تو یہاں پہ بھی ہوا شہیدٌ، یہ ایک عام جملہ مبتدا و خبر کے ساتھ، اس میں جب ہم انا ایڈ کریں گے تو انہو شہیدٌ، پھر جب ہم لام تاکید کو ایڈ کریں گے تو انہو لشہیدن، پھر جب ہمارا اس جملے میں متعلق خبر ایڈ ہوگا تو انہو علی ذالک لشہیدن. یعنی انسان اپنی اس قنود ہونے کے اوپر خود ہی گواہی دینے والا ہے، خود ہی شاہد ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے، وانہو لحب الخیر لشدید، اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس جملے میں بھی ہمیں مبتدا خبر اور متعلق خبر اور پھر لام تاکید بھی مل رہا ہے, لام جارہ بھی مل رہا ہے اور انا بھی مل رہا ہے. انہو کہ بے شک انسان, لحب الخیری مال کی محبت میں, لشدید بہت زیادہ شدید ہے, بہت زیادہ یعنی اس انسان کے اندر مال کی جو محبت ہے وہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے. جی بالکل, لشدید میں جو ہمارے پاس لام ہے وہ لام تاکید ہے اور لحب الخیر میں جو لام ہے وہ ہمارے پاس لام جارہ ہے, کیونکہ حب کی جو کسرہ ہے وہ بھی ہمیں اس چیز کو بتا رہی ہے کہ یہ لانے جا رہا ہے. اصل میں جب ہمارے پاس اسم ظاہر آتا ہے تو اس میں ہمیں لام کے بیچ میں ڈفرینس کو اتنا مشکل نہیں ہوتا. یہاں پہ آپ دیکھیں لی حب الخیر, یہاں پہ ہمارے پاس جو لام جا رہا جب اسم ظاہر کے ساتھ آئے گا تو وہ لی آئے گا کسرہ کے ساتھ, اور اسم ظاہر کے ساتھ جب لام تاکید آتا ہے تو وہ فتحہ کے ساتھ آتا ہے لشدید. لیکن ہمیں کنفیوژن زیادہ وہاں ہوتی ہے جہاں پر ضمائر آ جائے. اسم ضمیر جب ہمارے پاس آتی ہے لام جارہ کے طور پر یا لام تاکید کے طور پر تو وہ دونوں صورتوں میں فتحہ کے ساتھ آتی ہے, تو وہاں پہ ہمیں تھوڑا سا زیادہ غور کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اب یہاں پر جو لام ہے وہ کون سا لام ہے. تو وہاں پہ ہمیں پھر جو ضمیر ہے وہ بتائے گی کہ یہاں پر حالت رفع والی ضمیر یوز ہوئی ہے یا حالت جر والی ضمیر یوز ہوئی ہے. اس سے ہمیں تھوڑا گیس ہو سکتا ہے کہ اگر حالت رفع والی ہوگی تو ہو سکتا ہے وہ لام تاکید ہو, اور اگر حالت جر والی ہے تو پھر وہ لام جارہ ہوگا. ٹھیک ہے, اسی طرح ہمارے پاس سورۃ العصر میں بھی ہمیں یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں, تاکید کی انا اور لام تاکید. والعصری یہاں پہ ہمارے پاس جو واو ہے وہ واو قسمیہ ہے, کیونکہ العصر اسم جو ہے وہ حالت جر میں مل رہا ہے, تو یہ مرکب جاری ہو گیا ہمارا. والعصر زمانے کی قسم. ان الانسان لفی خسر, یہ جو انسان ہے البتہ وہ خسارے میں ہے, اور یہاں پہ انسان خسارے میں ہے ایک کے ساتھ میں ہمیں انا اور لام تاکید مل گیا, تو اس میں ہمیں سٹریس پتہ چل رہا ہے اس جملے کے اندر کہ انسان واقعی بہت زیادہ خسارے میں ہے. کہ اور اصل میں یہ اس ٹائم کی وجہ سے ہی ہے, زمانے کی جیسے شروع میں قسم کھائی گئی, تو چونکہ ہم وقت کا استعمال بھی صحیح طریقے سے نہیں کر رہے ہوتے اور وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں, یا اگر ہم کچھ کر بھی رہے ہیں تو وہ بہت یوزفل نہیں ہوتا بعض دفعہ, تو وہ سب چیزیں انسان کو خسارے کی سائڈ پر لے کے جا رہی تھی. لفی میں جو ہمیں لام مل رہا ہے وہ لام تاکید ہے, کیونکہ جب اسم ظاہر کے ساتھ ہمیں ملتا ہے لام فتحہ کے ساتھ تو وہ لام تاکید ہوتا ہے, اور اگر وہ اسم ضمیر کے ساتھ ہمیں ملے سوری جب اسم ظاہر کے ساتھ ہمیں لام جارہ ملتا ہے تو وہ کسرہ میں ہوتا ہے. جیسے لی حب الخیر میں آپ کو میں نے مثال دی کہ یہاں پہ چونکہ لام سوری کیا ہے اسم ظاہر ہے اور اس کے شروع میں جب لام آیا ہے تو وہ کسرہ کے ساتھ ہے تو وہ لامے جا رہا ہے, اگر اسم ظاہر کے ساتھ لامے تاکید آئے گا تو وہ فتحہ کے ساتھ آئے گا. یہاں پہ ہمارا جو جملہ اسمیہ اور پھر اس کے اندر تاکید کا مفہوم بھی ہم نے دیکھ لیا. ٹھیک ہے, اب نیکسٹ ٹاپک انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں شروع کریں گے. کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو سوال کر لیں آپ, اور آپ کے ہوم ورک کے حوالے سے اب میں آپ کو کچھ جملے دوں گی واٹس ایپ پہ جن میں آپ نے انا اور لام تاکید یہ دونوں چیزیں ایڈ کرنی ہوں گی. تو سوال ہے کسی کا تو پوچھ لیں پھر ہم کلاس میں بات کرتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن کثیرا واحسن الجزا سسٹر بشرا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. الحمد للہ. مجھے امید ہے آپ سب کو بات سمجھ آ گئی. آج جو آپ نے اپلیکیشن دیکھی اور جس انداز سے الحمد للہ تو بات سمجھ آ گئی کہ کیسے جملہ اسمیہ کے اندر تاکید اسلوب پیدا کیا جاتا ہے. الحمد للہ نا, یعنی آج آپ نے کوئی نیا ویسے نہیں پڑھا, لیکن ایسا آپ نے الحمد للہ اپلیکیشن دیکھ لی نا. اور اپلیکیشن کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے آپ کو زیادہ اچھے انداز سے سمجھ آ جاتا ہے. الحمد للہ جی. اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ کیسا رہا. الحمد للہ سمجھ آ گیا جو سسٹر آپ کو سمجھا رہی تھی کہ کس طرح سے لام تاکید کون سا ہوتا ہے, لام جارہ کیا ہوتا ہے, اس میں ظاہر کیا ہوتا ہے, اسم ضمیر کیا ہوتا ہے. سمجھ آ گیا تھا نا سارا؟ کوئی ایسا تو نہیں ہے نا جو آپ کو سمجھ نہ آیا ہو. جی پلیز رسپانس کیجیے. سمجھ آ گیا تھا نا جی. الحمد للہ چلیے, اللہ کا احسان ہے, شکر ہے. تو مجھے امید ہے آج پھر ہم اس کو یہیں پر رکھتے ہیں, کیونکہ آپ کو آگے سمجھ آ گیا تھا تو ہم انشاءاللہ, کیونکہ آج کوئی ایسا نیا ٹاپک ہم نے نہیں دیکھا کہ ہم اس کو انشاءاللہ ریکیپ کریں, لیکن آپ کو یہ پتا چل گیا کہ تاکید اسلوب پیدا کرنا ہوتا ہے تو پھر کیسے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہم انشاءاللہ آگے چلیں گے حدیث کے سیشن کی طرف. آپ سب حدیث کے لیے ریڈی ہیں؟ آپ کو یاد ہے ہم نے کہاں تک حدیث کر لی تھی؟ کتاب الجنائز کر رہے تھے اور اس کی ہم نے کہاں تک احادیث دیکھ لی تھی؟ جی کتنے نے نوٹ ڈاؤن کیا؟ شاباش, سکس. چلیے میں آپ کو ہنٹس دے دوں. جی الحمد للہ 681 سے آن ورڈ کریں گے, 680 تک ہم سب نے ڈن کر لی تھی. آپ ریڈی ہو جائیے, انشاءاللہ حدیث کا سیشن ہے, استاذہ جی کے ساتھ انشاءاللہ سنیں گے. حدیث نمبر 681 سے آن ورڈ دیکھیں گے اور کتاب الجنائز. جزاکم اللہ خیر کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مختصر صحیح بخاری میں سے کتاب الجنائز, جس میں ہم ابھی تک جو چیزیں پڑھ چکے اس میں آخری چیزیں جو ہم نے اپنے پچھلے سیشن میں پڑھی تھی, اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری ایسی باتیں پڑھائیں یا سکھائیں کہ جس کو ہم دن رات اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں. میت دفنانا, کفنانا, کب کوئی مر رہا غیر مسلم ہے تو اس کو کلمے کی دعوت دینا. لیکن بعض دفعہ ہم اپنے آپ کو عملی طور پر ان چیزوں سے پیچھے کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے ان چیزوں پہ عمل آسان کر دے. آج ہم مزید کچھ باتیں اس کے بارے میں پڑھیں گے. حدیث 681 پیج نمبر 447, 447 صفحہ ہے. اذا قال المشرك عند الموت لا الہ الا اللہ, اگر مشرک مرتے ہوئے کلمہ توحید کہہ دے تو کیا اس کی مغفرت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں یہ بڑا اہم سوال ہے جو ہمیں ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. تو آئیے اس کا جواب لیتے ہیں. عن المسیب بن حسن رضی اللہ عنہ قال لما حضرت ابا طالب الوفاۃ جاءہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوجد عندہ ابا جہل جہل بن ہشام وعبد اللہ ابن ابی امیت ابن من مغیرتی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی طالب یا اما چچا کو کہتے ہیں اما, ہائی لائٹ کر لیں. قل لا الہ الا اللہ کلمۃ اشہد لک بہا عند اللہ. فقال ابو جہل وعبد اللہ ابن ابی امیت یا ابا طالب اترغب عن ملۃ عبد المطلب فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها علي ويعرضاني لتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وبي أن يقول لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لا استغفرن لك ما لم أنه عنك فانزل اللہ تعالی فیہ ما کان للنبی جی. ترجمہ دیکھیے گا. المسیب ابن حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے فرمایا جب ابو طالب کی وفات ہونے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے. وہاں اس وقت ابو جہل بن ہشام اور عبداللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ بھی تھے. رسول اللہ نے ابو طالب سے کہا اے چچا, کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کہہ دے تو میں اللہ کے ہاں تمہاری گواہی دوں گا. ابو جہل اور عبداللہ بن نبی امیہ بولے اے ابو طالب, کیا تم اپنے باپ عبد المطلب کے طریقے سے پھرتے ہو؟ رسول اللہ تو بار بار اسے کلمہ توحید کی تلقین کرتے رہے اور وہ دونوں بھی اپنی بات دہراتے رہے, حتیٰ کہ ابو طالب نے آخر میں کہا کہ وہ عبد المطلب کے طریقے پر ہیں اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا. جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے اس وقت تک دعائے مغفرت کرتا رہوں گا جب تک مجھے اس سے منع نہ کر دیا جائے. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ نبی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی ہوں. یہ سورۃ توبہ ہی کی آیت ہے. تو آپ دیکھیے اس میں کتنا کچھ پتا چل رہا ہے. پہلی بات ہے کہ موت کی علامتیں جب تک ظاہر نہ ہوں اور نہ ہی ابھی موت کا یقین ہے کہ جس چند منٹ میں جان چلی جائے گی, تو اس وقت بھی ایمان لانا فائدہ دے سکتا ہے. تو ابو طالب کو جو آپ نے دعوت دی یہ نزا کی کیفیت شروع ہونے سے پہلے کی تھی, ٹھیک ہے؟ تو نزا کی حالت میں کلمہ کوئی پڑھے گا تو اللہ نوز بھی بیس, لیکن اس سے پہلے پہلے موت سے پہلے کلمہ پڑھا جائے تو فائدہ ہوگا. دوسرا دیکھیے کہ اس میں اللہ کے نبی کی حرص دیکھی آپ کو اور تکلیف کتنی ہوگی آپ کو اس وقت, اور بے بسی دیکھیے کہ چچا ایک بار یہ کر دو. ہم کہتے ہیں اللہ جائے اس کا رسول کیا, تو اگر رسول چاہتا ہے تو پھر ابو طالب کو کتنا مجبور کرتے, کہتے کوئی نہیں جاؤ جاؤ ہدے کا کام نہیں. تو نبی کے بھی ہاتھ بندے ہوتے ہیں جب تک اللہ تعالیٰ اجازت نہ دے کسی کام کی. ہمیں بھی اپنے ارد گرد والوں سے سوچنا ہے. اور اب دیکھیں کہ ابو طالب نے تو اسلام کو فائدے بھی اتنے دیے. میں جب یہ کردار سامنے آتا ہے تو پریشان ہو جاتی ہوں, کیونکہ آج ہم بڑا فخر بھی کریں کہ ہم اسلام کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں اور بہت فائدے دے رہے ہیں, تو کیا ابو طالب سے زیادہ تو نہیں دے رہے کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنے سال تک ٹیک کیئر کی. ہم کہتے چلو صدقہ جاریہ والے کام کر دو, جو کام کریں ان کو کھلا لو پلا لو, ان پہ پیسہ خرچ کر دو, ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. کیا اللہ کے نبی ابو طالب کے لیے صدقہ جاریہ بنے؟ ساری دنیا کو بھی فائدہ دے دیا لیکن آپ کو تو نہیں دے سکے. تو ہمیشہ اپنے آپ کو جلائیں کھپائیں, پھر دوسرے کام اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ. لیکن اپنے آپ کو دوسرے ایج پر رکھ کے صرف اسلام کے ساتھ دوسری قسم کی معاونت کرنا یہ درست نہیں ہے. پھر اس کے بعد موعظۃ المحدث عند القبر وقعود اصحابہ حولہ, عالم کا قبر کے پاس بیٹھ کر نصیحت کرنا جبکہ اس کے شاگرد ارد گرد بیٹھے ہوں, یعنی کیا یہ جائز ہے قبر پہ بیٹھ کر لوگوں کو اچھی بات کہنا؟ عن علی رضی اللہ عنہ قال كنا في جنازة في بقيع الغرقة فاتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه محذرة فنكس فجعل ينكت بمحصرته ثم قال ما من من احد ما من نفس منفوسة الا كتب مكانه من الجنة والنار والا قد كتب شقية او سعيدة فقال رجل يا رسول الله افلا نتكل على كتابنا وندع العمل فمن كان منا من اهل السعادة فسيسير الى عمل اهل السعادة واما من كان منا من اهل الشقاوة فسيسير الى عمل اهل الشقاوة قال اما اهل السعادة فيسرون لعمل اهل السعادة واما اهل الشقاوة فييسرون لعمل اهل الشقاوة ثم اقرا فاما من اعطى واتقى. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم ایک جنازے کے ساتھ بقیع غرقت میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قریب تشریف لا کر بیٹھ گئے اور ہم لوگ بھی آپ کے گرد بیٹھ گئے. آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی, آپ نے سر جھکا لیا اور لکڑی سے نیچے کریدنے لگے. پھر فرمایا تم میں سے کوئی ایسا جاندار نہیں جس کی جگہ جنت یا دوزخ میں نہ لکھی ہو, اور ہر شخص کا نیک بخت یا بد نصیب ہونا بھی لکھا ہوا ہے. اس پر ایک شخص نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول, پھر ہم اس لکھے ہوئے پر اعتماد کر کے عمل نہ چھوڑ دیں؟ یعنی اگر لکھا ہوا ہے کہ آپ نے جنت میں جانا ہے تو پھر عمل کیوں کریں, اور اگر لکھا ہوا جہنم میں جانا ہے تو پھر ہم عمل کیوں کریں؟ سوال سمجھ آ رہا ہے نا آپ کو؟ کیونکہ ہم میں سے ہر ایک شخص جو خوش نصیب ہوگا وہ اہل سعادت کے عمل کی طرف رجوع کرے گا, جو بدبخت ہوگا وہ اہل شقاوت کے عمل کی طرف رجوع کر جائے گا. آپ نے فرمایا کہ سعید کو عمل سعادت کی توفیق دی جاتی ہے اور شقی کے لیے عمل شقاوت آسان کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد آپ نے یہ تلاوت فرمائی, پھر جو شخص صدقہ دے گا اور پرہیزگاری اختیار کرے گا اور عمدہ بات کی تصدیق کرے گا ہم اسے آسان یعنی عمل سعادت کی توفیق دیں گے. کیا سمجھ آئے آپ کو اس حدیث سے؟ تقدیر, تقدیر کے اس بات کی دلیل ہے کہ تمہیں کام کرنا, اللہ نے تمہارے لیے جو لکھ دیا وہ اس نے لکھا ہے. جب تم اچھے کام کرو گے اللہ کے لکھے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. مجھے آپ کو تقدیر کا اللہ نے پہلے سے نہیں بتایا کہ ہم جہنم میں جائیں گے یا جنت میں, ورنہ ہم گلہ کرتے کہ اللہ جی آپ نے تو پہلے لکھ لیا ہوا ہے, گویا کہ یہاں تو پہلے فیصلے ہوئے ہیں تب ہم مقدمہ کیا پیش کریں. تو تقدیر کا نام لے کر عمل کرنا نہیں چھوڑنا. برا کر رہے ہیں تو بھی آپ کو اس کا بھگتنا پڑے گا اور اچھا بھی بھگتنا پڑے گا. پھر ماں جا قاتل نفس, خودکشی کرنے والے کے لیے کیا حکم ہے؟ ابھی بھی بڑا ایک سوال کیا جاتا ہے, تو اس میں چند روایتیں دیکھیں گے. ان ثابت ابن دحاق رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من خلف بملت غیر الاسلام کاذبا متعمدا فهو کما قال ومن قتل نفسه بحدیدۃ عذب بها فی نار جہنم. حضرت ثابت بن دحاق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص اسلام کے علاوہ کسی مذہب کی جانتے ہوئے اس سے قسم اٹھائے تو وہ ویسا ہی ہوگا جیسے اس نے کہا, اور جو شخص تیز ہتھیار سے اپنے آپ کو مار ڈالے اس کو اسی ہتھیار سے جہنم میں عذاب دیا جائے گا. امام بخاری کا مقصد کیا ہے کہ جب خودکشی کرنے والا جہنمی ہے تو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے, لیکن نسائی کی روایت میں آتا ہے کہ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ رسول اللہ نے نہیں پڑھائی لیکن صحابہ کو اسے روکا نہیں. تو کیا پتہ چلا کہ اثر و رسوخ رکھنے والے معروف لوگ عالم دین ہیں وہ نہ پڑھے تاکہ عبرت ہو, باقی کو پڑھانا چاہے تو پڑھا لیں, کوئی حرام بات نہیں ہے, لیکن یہ ایک قسم کی عبرت ہے کہ یہ عمل اچھا نہیں ہے. تو اب دیکھیں یہ حدیثیں اگر عام کریں تو آج اسلام پر جو الزام ہے کہ یہ سوسائڈ کرواتے ہیں اور ٹیررسٹ ہیں, کیا اس کا رد نہیں پیش کرتی؟ خودکشی کرنے والے کی جنازہ کی نماز نہیں آپ نے پڑھی تو کہاں اسلام خودکش حملوں کی دعوت دیتا ہوگا؟ آج کتنا رونگ کانسیپٹ ہم نے دنیا کو دیا اسلام کے نام پہ. پھر اگلی روایت ہے جندبہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کان برجل جراح فقتل نفسه فقال اللہ تعالی بدرنی عبدی بنفسه حرمت علیہ الجنہ. حضرت جندب سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ایک شخص کو زخم لگ گیا, اس نے اپنے آپ کو مار ڈالا, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چونکہ میرے بندے نے مجھ سے سبقت چاہی پہلے اپنی جان لی لہٰذا میں نے اس کو جنت کو حرام کر دیا. یعنی اس سے پہلے کہ میں اس کو طبعی موت دیتا اس نے خود ہی اپنے لیے موت پسند کر لی. خودکشی کرنے والے نے صبر اور ہمت سے کام نہیں لیا تو موت کو اللہ کے حوالے کرنے کی بجائے جلد بازی کا اظہار کیا، حالانکہ اللہ نے اس کی موت کے وقت اس کو یہ نہیں اطلاع دی تھی، اسی لیے سزا کا وہ مستحق ٹھہرا. تو آپ دیکھیے کہ پیدا ہم خود نہیں کر سکتے نا کسی کو، تو پھر ہم مریں کیوں؟ جو خودکشی کرتے ہیں وہ خود پیدا کر کے دکھائیں، پھر مانا جائے گا نا کہ ان کے اختیار میں. اور بے صبرا پن اور تقدیر کا منکر ہونا اور سب سے بڑھ کے اللہ کے فیصلوں پہ ناراضی ہونا اس سے ثابت ہوتا ہے، یہ اپنی جگہ بھسی بہت بڑے گناہ ہے. تو لہٰذا خودکشی کرنے والے کے ساتھ ایسے ہی معاملہ ہوگا. پھر نبی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم الذی یخنق نفسہ یخنقها فی النار والذی یتنها فی النار. حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خود اپنا گلا گھونٹ لے وہ دوزخ میں اپنا گلا گھونٹتا ہی رہے گا، اور جو شخص نیزہ مار کر خودکشی کر لے وہ دوزخ میں بھی خود کو نیزہ مارتا ہی رہے گا. استغفر. اب دیکھیے کسی نے اگر زہر پیا تو ایک ایک رگ سے جان نکلی ہوگی نا، اور وہ ایسے ہی کرتا رہے گا، اس کو اس کا اتنا ہی عذاب ہوگا. یعنی وہی بات ہے کہ مر کے بھی نہ چین پایا تو کدھر جائیں گے. اللہ اکبر. اب سوال ایک اٹھتا ہے کہ کیا خودکشی کرنے والا پھر کبھی نہیں بخشا جائے گا؟ تو ایسا نہیں ہے. ایک طویل عرصہ سزا بھگت کر جہنم میں رہ کر پھر اللہ اگر وہ توحید والا ہے تو اس کو نکال دے گا، توحید کی برکت سے بالآخر پھر جنت ملے گی. ثناء الناس علی المیت، لوگوں کا میت کی تعریف کرنا. عن انس رضی اللہ عنہ مروا بجنازۃ فاثنوا علیہا خیرا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجبت ثم مروا باخرى فاثنوا علیہا شرا فقال وجبت فقال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ما وجبت قال حاز اسنیتم علیہ خیرا فوجبت له الجنہ وحاز اسنیتم علیہ شرا فوجبت له النار انتم شہداء اللہ فی الارض. کتنا بڑا ٹائٹل ہے انسان کے لیے. حضرت انس سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ لوگ ایک جنازہ لے کر گزرے تو صحابہ کرام نے اس کی تعریف کی، اس پر رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کے لیے واجب ہو گئی. اس کے بعد دوسرا جنازہ لے کر گزرے تو صحابہ کرام نے اس کی برائی کی، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کے لیے لازم ہو گئی. اس پر حضرت عمر نے کہا کیا واجب ہو گیا؟ آپ نے فرمایا کہ پہلے شخص کی تم نے تعریف کی تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور دوسرے کی تم نے برائی کی تو اس کے لیے جہنم لازم ہو گئی، کیونکہ تم لوگ زمین میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے گواہی دینے والے ہو. یعنی اللہ کو انسانوں کی باتیں اور انسانوں کا ایک دوسرے پہ کمنٹس دینا، اس کا بھی کتنا خیال ہے. یہاں سے یہ دیکھیے، اسی طرح مستدرک حاکم میں ہے کہ صحابہ کرام نے پہلے شخص کے بارے میں کہا تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اس کے حکموں کو ماننے کی کوشش کرتا ہے، اور دوسرے کے بارے میں کہا تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے بغض رکھتا تھا اور گناہ میں مصروف رہتا تھا. تو مین عمل تو پھر وہی ہے نا، اللہ اور اس کے رسول کا حق دینا یا نہ دینا. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایما مومن شہید له اربعۃ بخیر ادخلہ اللہ الجنہ فقلنا وثلاثۃ قال وثلاثۃ وقلنا واثنان قال واثنان ثم لم نسأله عن الواحد. سبحان اللہ، کتنی پیاری روایت ہے، اس کو یاد کیجئے گا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ نے فرمایا جس مسلمان کے نیک ہونے کی چار آدمی گواہی دیں تو اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا. ہم لوگوں نے عرض کیا اگر تین آدمی، تو آپ نے فرمایا تین دی، پھر فرمایا اگر دو گواہی دے دیں، فرمایا دو بھی، پھر اس کے بعد ہم نے ایک کی گواہی کے بارے میں نہیں پوچھا. آپ دیکھیے کہ ایک آدمی گواہی کے متعلق اس لیے نہیں کیا کہ گواہی کا نصاب کم از کم دو آدمی ہے نا، ایک بندہ جھوٹ بول سکتا ہے، غلط کہہ سکتا ہے، لیکن دو کا سیم بات کہنا یا اس پہ جمنا بعض دفعہ محال ہوتا ہے. ہم اپنے بارے میں سوچے کہ جب ہم جائیں گے تو ہمارے بارے میں لوگ کیا کہیں گے. ہمیشہ اپنے ارد گرد والوں سے، چاہے رشتے دار ہیں، چاہے ساتھ والے ہمسائے ہیں، کوئی کلیگز ہیں، جہاں تعلق بن جائے. بعض وقت ہی تعلق بنتا ہے، پھر آپ کبھی اس شخص کو ملتے بھی نہیں. سفر کا تعلق، جہاز میں ساتھ سیٹ مل گئی. ہمیشہ یہ سوچیں کہ یہ بندہ یا بندی کل میرے بارے میں کیا گواہی دے گا. اتنا بڑا میں سوچتی ہوں کہ یہ ایک موقع ہے اپنے آپ کو سنبھالنے کا، کہ پھر بندہ کبھی کسی کی غلط بات نہیں لینا چاہے گا. اس کے بعد عذاب قبر. بہت سارے لوگ اس پہ آج اعتراض کرتے ہیں, تو آئیے ذرا اس کو بھی دیکھیں. ما جا فی عذاب القبری, کہ عذاب قبر کے بارے میں کیا باتیں آئی ہیں حدیث میں. عن البراء بن عاصم رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اقعد المؤمن فی قبره اوتی ثم شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. حضرت براء بن عازب سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب مسلمان کو قبر میں بٹھایا جاتا ہے تو اس کے بعد فرشتے آتے ہیں, پھر وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اور یہی مطلب اللہ کے اس قول کا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں مضبوط بات پر قائم رکھتا ہے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اس آیت سے کیا ہے, یثبت اللہ سے کہ قبر کا عذاب. اہل سنت یعنی جو حق عقیدہ رکھتے ہیں جو بھی ہیں وہ کیا مانتے ہیں کہ عذاب قبر ہے. اللہ تعالیٰ جس نے پانی کے قطرے سے انسان کو پیدا کیا کہ انسان کے منتشر اور بکھرے ہوئے اجزاء کو دوبارہ پیدا نہیں کرے گا. درندے کھا جائیں, پانی میں گل جائے, ڈوب جائے بندہ, پھر بھی اللہ چاہیں تو اس کو زندہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں, لہٰذا کبھی بھی ان چیزوں پہ اپنے آپ کو بہت زیادہ غلط طرف نہیں لے کر جانا چاہیے. بولیے کہ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے ہر چیز. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ زمین کے گھڑے میں نہیں ہے, برزخی قبر میں عذاب ہوگا, تو ایسا بھی نہیں ہے. بس یہ دیکھیں نا, قبرستان سے گزرے اور وہاں سے آواز آئی اور گدا چیخنے لگا, تو یہ کیا بتاتا ہے کہ وہاں بھی عذاب ہو رہا تھا. تو اللہ نوز دی بیس, لیکن ہمیں اپنے لیے دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہ کبھی کوئی ایسا برا عمل زندگی میں کرنا پڑے یا ہم کریں کہ جس کے بعد پھر ہم تیرے عذاب کا شکار ہو کر مریں. اور آپ دیکھیں دنیا میں ذرا سی تکلیف آتی ہے, 10 لوگ آپ کی مدد کرتے ہیں, سر دباؤں, چائے بنا دوں, کوئی بات کرنی ہے, چلتے ہیں, جاتے ہیں, آتے ہیں, قبر میں کون آئے گا؟ کبھی انسان سوچے تو اس کا دل ہل جاتا ہے, میری قبر میں کون آئے گا, میرا حال کچھ ہے. ہر وقت ہم لوگوں کو ڈھونڈتے, گلے, شکوے, دوستیاں, محبتیں, یہ نہیں کر سکتی, وہ نہیں کر سکتی, یہ نہیں ہوگا, وہ نہیں ہوگا, لیکن آپ دیکھ لیجئے پھر ہم کرتے ہیں. تو ہمیشہ اللہ سے کہیں کہ اللہ دنیا میں بھی تو نے اور آخرت میں بھی تو نے ہی ہمارا ساتھ دینا ہے. ہم کبھی بھی اپنی مرضی سے نہیں بچ سکتے. یہ وہ چیزیں ہیں جو واقعی بندے کو اگر دنیا میں سمجھ آ جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیوں میں ڈال دے. اول تو مرنے والوں کی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایک قول ہے کہ مردوں کی غیبت نہ کرو, کیونکہ زندہ لوگ ابھی بہت ہیں جن کی تم برائی کرتے ہو, تو نہ کریں. اور میں اکثر سوچتی ہوں کہ اگر ہم بہت بولنا چھوڑ دیں, خیالات بس جب ہم اظہار خیال کر رہے ہوتے ہیں تو وہ گناہ کا کام کر دیتے ہیں. دوستوں میں بیٹھے زبان کھسک گئی, بولتے ہی جاتے ہیں, بولتے ہی جاتے ہیں. کبھی یقین آئے, یقین کریں آپ کبھی غیبت کا ٹاپک پڑے نا تو دل کرتا ہے یہ زبان پکڑ کے نا نہیں کھینچ کے رکھو, تم چلی تو تم نے مجھے مکڑوا دینا. پھر اچھے میں, برے میں, مذاق میں, جوک میں آپ نہیں آئیں گے, اور لا محلہ خاموش رہا کریں گے. پھر جب آپ خاموش رہیں گے تو بہت سارے لوگ آپ کے پاس آئیں گے بھی نہیں. خاموش لوگوں کو بس کوئی نہیں اتنا آتا, وہ تو ان کے پاس آتے, یا پھر آپ سنتے رہیں دوسروں کی تو آپ کو لوگ سناتے رہیں گے. تو بس یہ دعا کریں کہ اللہ ہماری اصلاح فرما دے. چلیے, جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, نحمدک و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر و تمم بالخیر. مختصر صحیح بخاری, اس میں ہم جنازے کے مسائل دیکھ رہے ہیں. حدیث نمبر 689, 679. اس سے ہم آج کا اپنا یہ سیشن شروع کریں گے. پیج نمبر بک کے اعتبار سے 451 ہے. پیچھے عذاب قبر کی بات چل رہی تھی, یہی باب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس میں قبر کے عذاب کو بہت ہی سامنے آنکھوں سے دیکھنے کی کیفیت ہے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال اتلا النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اہل القلیب فقال وجدتم ما وعد ربکم حقا. سورۃ الاعراف کی آیت ہے. قیل له اردو امواتا فقال ما انتم باسماء منهم ولكن لا يجيبون. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ نے اس کنویں میں جھانکا جس میں مشرکین نے بدر مرے پڑے تھے اور فرمایا کہ تمہارے مالک نے جو تم سے سچا وعدہ کیا تھا کیا وہ تم نے پا لیا؟ آپ سے عرض کیا گیا کہ کیا آپ مردوں کو پکارتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم ان سے زیادہ نہیں سنتے، البتہ وہ جواب نہیں دے سکتے. یہ جو میں نے بولا نا کہ سورت الاعراف میں یہ آئے تھے، تو بیسیکلی یہ مضمون سورت الاعراف میں، اعراف پہ کھڑے ہوئے لوگ یہ ایک دوسرے سے جو باتیں کریں، یہ جنتیوں اور جہنمیوں کا ڈائلاگ ہے. یہاں یہ جملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اب آپ کا یہ عمل آگے پیچھے تو صحابہ نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ کوئی فوت ہو جائے اور آپ اس کے پاس جا کر ایسی باتیں کریں، لیکن بدر میں جو 70 سردار مارے گئے تھے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک استثناء تھا کہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنائی گئی. امام بخاری اس حدیث سے عذاب قبر کو ثابت کرتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ کنویں میں پڑے ہوئے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن تو رہے ہیں لیکن اس کا جواب نہیں دے پا رہے، تو کیا پتہ چلا کہ قبر کی زندگی برحق ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ قبروں میں کون کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں، اسلام اس پہ بہت کلیئر ہے. رہ گئی بات کہ جب ان کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ یہ سن رہے ہیں اور تمہیں جواب نہیں دیتے، تو کیا پھر باقی مردے بھی سنتے ہیں؟ یہ سوال ہے ایک، کیونکہ اس پہ آج بہت بڑے بڑے عقیدے میں جھول آ گئے لوگوں کے. تو دیکھیں یہ واحد مقام ہے جن مردوں کو سنانے کی آپ نے بات کی. اگلے ہی سال احد کے مقام پہ بڑے بڑے صحابہ مارے گئے، مصعب بن عمیر تھے، حمزہ تھے. آپ ان کی قبر پہ جا کے تو نہیں کہتے تھے کہ حمزہ سناؤ کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ تو یاد رکھیے کہ قرآن اس پہ بہت کلیئر بتاتا ہے کہ انک لا تسمعوا ثم، کہ تم مردوں کو سنوا نہیں سکتے، اور ایک جگہ صرف فاطر میں آتا ہے کہ تم قبروں والوں کو نہیں سنوا سکتے. تو قبر کی زندگی اللہ تعالیٰ نے آج ہم سے چھپائی ہوئی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہمارے تک اتنا ظاہر کیا جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا. تو میرا آپ کا کام کیا کہ قبروں میں آج جو نیک لوگ جا چکے ہیں، شہداء ہیں، ان کو ڈسٹرب نہ کریں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کے اس عمل کو قبول کر لے جو انہوں نے اپنی زندگی میں کیا، اور جا کر ان سے دعائیں کرنا کروانا اور اس سوچ سے جا کے قبروں پہ رونا دھونا، یہ اسلام سے بالکل بھی میچ نہیں کرتا. حدیث 690، عائشہ رضی اللہ عنہ قالت انما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہم لیعلمون الان ما کنت اقول حق وقد قال اللہ تعالی انک لا تسمع الموت. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ بدر کے مقتولین کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ فرمایا تھا کہ اس وقت وہ جانتے ہیں کہ جو میں ان سے کہتا تھا وہ ٹھیک تھا، اور بے شک اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بے شک اب مردوں کو نہیں سنوا سکتے. جمہور محدثین یعنی میجورٹی آف دی محدثین جو ہیں، حضرت عائشہ کے موقف سے اتفاق نہیں کیا، کیونکہ آیت کریمہ میں سننے کی نہیں بلکہ سنانے کی نفی ہے، یعنی ہر وقت جو تم چاہو مردوں کو نہیں سنوا سکتے، مگر جب اللہ چاہے. دوسرے حضرت عائشہ ان کے لیے علم ثابت کرتی ہیں، جب علم ثابت ہوا تو سما میں پھر کیا رکاوٹ ہے؟ تو کیا پتہ چلا، عام بات ہے اس میں میرے آپ کے لیے عمل کی کیا بات ہے، کہ ہمیں کہہ دیا گیا کہ تم مردوں سے مرادیں منتیں نہیں مانگ سکتے اور باقی ساری چیزیں، اور ادر وائز یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کرنی ہے، اور یہ جو ایک خاص موقع کی چیز ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص سمجھنا چاہیے. پھر اگلی روایت حضرت اسماء بنت ابی بکر سے، انسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ قالت قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیبا فذکر فتنة القبر التي يفتنن فيها المرء فلما ذکر ذلك دج المسلمون دجۃ. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے فتنہ قبر کا ذکر فرمایا جس سے آدمی کی آزمائش کی جائے گی، تو اس کو سن کر مسلمانوں کی چیخیں نکل گئیں. یعنی قبر کا عذاب اتنی بڑی چیز ہے کہ صحابہ چیخ پڑے. میں سوچتی ہوں کہ جتنا بندے کو علم آتا ہے اتنا ڈر زیادہ لگتا ہے. بے علمی بندے کو بے حس کر دیتی ہے بعض دفعہ. جسم کا وہ حصہ جو سن ہو چکا ہوتا ہے نا، آپ اس پہ تیزاب بھی ڈال دیں اس کو کوئی نہیں درد ہوتی. جو حصہ زندہ ہوتا ہے نا اس پہ ہلکی سی چھری کا کٹ لگ جائے نا چیخیں نکلتی ہیں. یہی حال ہمارے دلوں کا ہے. ہم تو واقعی آج اتنا سائنس میں کھو گئے کہ عذاب قبر اور مرنے کے بعد ڈیڈ باڈی سے کیا ہوتا ہے, اور ویڈیوز تک ہم نے دیکھ لی باڈی کیسے ایکسپوز ہونے کی. ڈر ہی نہیں رہا. پہلے لوگ ڈرتے تھے قبروں کے پاس سے گزر کے, کہتے تھے پتہ نہیں اندر کیا ہو رہا ہے. آج آپ کو بہت ساری چیزیں حقائق کی صورت میں جب دکھتی ہیں آپ کہتے ہیں اوکے ٹھیک ہے پھر ہوگا. اسی طرح نسائی کی روایت میں کہ فتنہ دجال کی طرح تمہیں قبر میں بھی سخت ترین آزمائش سے دوچار کیا جائے گا. کیا کریں پھر, نہ مانگے عذاب قبر سے. تو اگلا باب کیا ہے کہ باب التعوذ من عذاب القبر. عن ابی ایوب رضی اللہ عنہ قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد وجبت الشمس فسمع صوتا فقال یہود تغذب فی قبورها. حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے فرمایا ایک دن غروب آفتاب کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ نے ایک ہولناک آواز سنی. اس وقت آپ نے فرمایا کہ یہودیوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے. تو آپ بتائیے کہ جب یہود کے لیے یہ آیت آ رہی ہے تو مشرکین کے لیے بھی تو ایسی ہوگی, کیونکہ ان کا کفر تو پھر ان سے زیادہ ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے. آپ بھی ساتھ ہی دہرا لیجیے اس دعا کو, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے, اے اللہ میں عذاب قبر سے اور عذاب جہنم اور زندگی اور موت کی خرابی اور مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں. تو دیکھیں کہ جس فتنے کا ذکر دعا میں آ گیا تو اس میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ. اگر آپ یہ کہہ دیں کہ کوئی نہیں عذاب قبر تو پھر نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کیا تھی؟ آج مسلمانوں کا ایک بڑا گروہ عذاب قبر کا انکار کرتا ہے پھر بھی خود کو مسلمان کہلاتے ہیں, تو اللہ کے نبی پر پھر ایک الزام ہے نا کہ یہ دعائیں کیوں مانگی آپ نے؟ اور دور کی گوڑیاں لائیں تو جتنی مرضی لے لیں آپ دین کے اندر. المیت یورد علیہ مقدہ بالغداۃ والعشی. مردے کو صبح شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان احدکم اذا مات ولد علیہ مقدہ بالغداۃ والعشی ان کان من اہل الجنتی فمن اہل الجنتی وان کان من اہل النار فمن اہل النار فیقال ھذا مقدک حتی یبعثک اللہ یوم القیامہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی مر جاتا ہے تو ہر صبح و شام اسے اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے, اگر وہ جنتی ہے تو جنت میں اور اگر دوست کی ہے تو جہنم میں, اور اس سے کہا جاتا ہے کہ یہی تیرا مقام ہے جب قیامت کے دن اللہ تجھے اٹھائے گا. اب آپ بتائیے کہ یہ کیوں دکھایا جاتا ہے؟ نیک بندہ جہنم کا گھر دے کر خوش ہوگا کہ اگر میں نیکیاں نہ کرتا تو یہاں ہوتا, اور برا شخص اس اچھے گھر کو جو جنت میں اس کو ملنا تھا اس کو دیکھ کر حسرت کرے گا کہ تھوڑی سی تو بات تھی, دنیا تو گزر ہی گئی, کر لیتا تو آج مجھے بھی یہ ملتا. یہ تو اور بھی تکلیف دہ ہوتا ہے نا, کسی کو اچھی چیز مل جائے اور پھر چھن جائے. تو اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمیں اس دن کی محرومی سے بچائے. ماں قیلا فی اولاد المسلمین. مسلمانوں کی نابالغ اولاد کے بارے میں جو کہا گیا, یعنی جو بچے مسلمان گھروں میں ہوتے ہیں اور بلوغت سے پہلے مر جاتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. انل برائی رضی اللہ عنہ قال لما توفی ابراہیم علیہ السلام قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لہ مردیا فی الجنہ. حضرت برا بن عازب سے روایت ہے, انہوں نے فرمایا جب جگر گوشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی تو آپ نے فرمایا جنت میں ان کے لیے ایک دودھ پلانے والی مقرر کر دی گئی ہے. یہ کون سے ابراہیم تھے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے. اور آپ کو تک یہ دودھ پینے کی مدت میں ہی دنیا سے چلے گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو خوشخبری دی کہ وہاں جنت میں اس کو دودھ پلانے والی ایک مقرر کی گئی ہے. بعض روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ حضرت ابراہیم کی کفالت میں وہ چھوٹے بچے جو بالکل بیبیز ہوتے ہیں وہ دے دیے جاتے ہیں. تو ہم نے تو پتہ نہیں ان بچوں کے ساتھ کیا کرنا تھا, اچھا ہوا کہ اچھے لوگوں کے ہاتھوں میں چلے گئے. ماں کیلا فی اولاد المشرکین, اب اگلا سوال ہے کہ مشرک گھروں کے جو بچے فوت ہوتے ہیں ان کا کیا ہوگا. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اولاد المشرکین فقال اللہ اذ خلقهم عالم بما كانوا عاملین. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے, انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اولاد المشرکین کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب انہیں پیدا کیا تھا تو وہ خوب جانتا تھا کہ وہ کیسے عمل کریں گے. یہ نوٹ کیجئے گا, کیا پتا چلا, اگر بڑے ہو کے انہوں نے نیک بننا تھا تو ان کو اچھی جگہ لیا جائے گا, اور اس کو اپوزٹ بھی ہے. بس کہتے ہیں کہ چونکہ بچے تھے, معصوم تھے, ان کے گناہ اللہ نہیں لکھتا, تو اللہ نوز دی بیس کہ ہم خاموش رہے, جس کا جو معاملہ اللہ کرے. بس ہمیں یہ دعا کرنی ہے کہ جو زندہ مشرکین ہیں ہم ان تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا سکیں. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة الصبح أقبل علينا بوجهه فقال من رأى منكم الليلة رؤيا قال فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله فسألنا يوما فقال هل رأى أحد منكم رؤيا قلنا لا قال لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فخزا بيدي فخرجانی بیدی فخرجانی الی الارض المقدسہ فاذا رجل جالس ورجل قائم بیدیہ کلوب من حدید قال انه یدخل ذلک الکلوب فی شدقہ حتی یبلغ قفاہ ثم یقفل بشدقہ الاخر مثل ذلک ویلتئم شدقہ ھذا فیعود فیصنع مثلہ قلت ما هذا قال انطلق فانطلقنا حتى اتينا على رجل متجيا على قفاه ورجل قائم على راسه بفهر او سهرة فيشدح به راسه فاذا ضربه تدهدح الحجر فانطلق اليه فياخذه فلا يرجع الى هذا حتى ينتعم راسه وعاد راسه كما هو فعاد إليه فضربه قلت من هذا قال انطلق فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع يتوقد تحته نارا فإذا اقترب ارتفعوا حتى كاد أن يخرجوا فإذا خمدت رجعوا فيها وفيها رجال ونساء عراة فقلت من هذا قال انطلق فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم ولا وسط النهر قال يزيد ووهب بن جرير عن جرير بن حازم ولا شط النهر رجل بين يديه حجارة فاقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فرده حيث كان فجعل كل ما جعل يخرج رمى فيه البحجر فيرجع كما كان فقلت ما هذا قال انطلق فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة حدرا فيها شجرة عظيمة وفي أصلها شيخ وصبيان وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها. آپ کو سمجھ آ رہا ہے, یہ سب جنت اور جہنم کے مناظر ہیں. فسعدا بی فی الشجرۃ وادخلانی دارا لم ارا قط احسن منها فیہا رجال شیوخ وشباب ونساء وصبیان ثم اخرجانی منها فسعدا بی بالشجرۃ فادخلانی دارا ہی احسن وافضل منها فیہا رجال شیوخ وشباب قلت توفتمانی لیلتا فاخبرنی اما رأیت قال نعم اما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكسبة فتحمل عنه حتى تبلغ الافاق فَيُسْنَعُ بِهِ إِلَى الْيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالَّذِي رَأَيْتَهُ يُشْدَخُ رَأْسُهُ فَرَجُلٌ عَلَّمَهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَنَامَ عَنْهُ بِاللَّيْلِ وَلَمْ يَعْمَلْ فِيهِ بِالنَّهَارِ يُفْعَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالَّذِي رَأَيْتَهُ فِي السَّقْبِ فَهُمُ الزُّنَاةُ وَالَّذِي رَأَيْتَهُ فِي النَّهْرِ آكِلُ الرِّبَا والشيخ في أصل شجرة إبراهيم عليه السلام والصبيان حوله فأولاد الناس والذي يوقد النار مالك خازن النار والدار الأولى التي دخلت دار أعمة المؤمنين وأما هذه الدار فدار الشهداء وأنا جبريل وهذا ميكائيل فارفع رأسك فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب قال ذاك منزلك قلت دعني أدخل منزلي قال إنه بقي لك أمر لم تستكمله فلو استكملت أتيت منزلك. یہ پورا اللہ کے نبی کے خواب ہے اور آپ کو تک کہ نبی کا خواب بھی وہی ہے, یعنی خواب کے ذریعے اللہ نے آپ کو دکھایا اور معراج ہی کا ایک موقع بھی ہے. آئیے اس کو دیکھتے ہیں. حضرت سمرہ بن جندب سے روایت ہے, انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فجر سے فارغ ہوتے تو ہماری طرف منہ کر کے فرماتے ہیں, تم میں سے کسی نے آج کی رات کو خواب دیکھا ہے تو بیان کرے, اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو وہ بیان کر دیتا, پھر جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کی تعبیر بیان کرتے. چنانچہ اسی طرح ایک دن آپ نے ہم سے پوچھا کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا, ہم نے عرض کیا نہیں. آپ نے فرمایا مگر میں نے آج رات دو آدمیوں کو خواب میں دیکھا کہ وہ میرے پاس آئے, میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ایک مقدس زمین پر لے گئے جہاں میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی بیٹھا ہے اور دوسرا کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں لوہے کا آنکڑا ہے جسے وہ بیٹھے ہوئے آدمی کے منہ میں داخل کرتا ہے. آنکڑا سمجھتے ہیں جس پہ کانٹے لگے ہوئے ہیں, اس کے منہ میں داخل کرتا ہے جو اس طرف کو چیرتا ہوا اس کی گدی تک پہنچ جاتا ہے, یعنی منہ سے گزر کر یہ آخر تک اندر چلا جاتا ہے, بالکل آخری حصہ جو منہ کا ہوتا ہے. پھر اس کے دوسرے جبڑے میں بھی ایسا ہی کرتا ہے, اس عرصے میں پہلا جبڑا ٹھیک ہو جاتا ہے پھر یہ دوبارہ ایسے ہی کر دیتا ہے. میں نے پوچھا یہ کیا بات ہے, تو ان دونوں نے مجھ سے کہا آگے چلیے, ہم چلے تو ایک ایسے شخص کے پاس پہنچے جو بالکل چت لیٹا ہوا ہے اور ایک آدمی اس کے سرحانے ایک پتھر لیے کھڑا ہے, وہ اس پتھر سے اس کا سر پھوڑ رہا ہے, جب پتھر مارتا ہے تو وہ لڑک کر دور چلا جاتا ہے اور وہ اسے جا کر اٹھا لاتا ہے, اور جب تک اس لیٹے ہوئے شخص کے پاس لوٹ لوٹ کر آتا ہے تو اس وقت تک اس کا سر جڑ کر اچھا ہو جاتا ہے اور جیسے پہلے تھا اسی طرح ہو جاتا ہے, اور پھر اسے دوبارہ مارتا ہے. میں نے پوچھا یہ کیا ہے, ان دونوں نے کہا آگے چلیے, چنانچہ ہم ایک گڑے کی طرف چلے جو تنور کی طرح تھا, اس کا منہ تنگ اور پیندا چوڑا تھا, اس میں آگ چل رہی تھی اور اس میں برہنہ یعنی نیکڈ مرد اور عورتیں ہیں, جب آگ پھڑکتی ہے تو شولوں کے ساتھ اچھل پڑتے ہیں اور نکلنے کے قریب ہوتے ہیں, یعنی جیسے کوئی بھٹی میں سے اوپر آنا چاہے, پھر جب آگ دھیمی ہوتی ہے تو وہ بھی دھڑام سے نیچے گر پڑتے ہیں. میں نے کہا یہ کون ہے, ان دونوں نے کہا آگے چلیے, چنانچہ ہم چلے اور ایک خونی نہر پر پہنچے, یعنی خون والی نہر, اس میں ایک چیز کھڑا تھا اور اس کے کنارے پر دوسرا آدمی تھا جس کے سامنے بہت سے پتھر پڑے ہوئے تھے. نہر کے اندر والا آدمی جب باہر آنا چاہتا تو کنارے والا آدمی اس کے منہ پر ہی زور سے پتھر مارتا کہ وہ پھر اپنی جگہ پر لوٹ جاتا, پھر ایسا ہی کرتا رہا, جب بھی وہ نکلنا چاہتا تو دوسرا اس زور سے پتھر مارتا کہ اسے اپنی جگہ پر لوٹا دیتا. میں نے پوچھا یہ کیا بات ہے, ان دونوں نے کہا آگے چلنے کے لیے کہا, میں تو انہوں نے بات کا جواب نہیں دیا اور کہا آگے چلیے, ہم چل دیے. چلتے چلتے ہم ایک سرسبز باغ میں پہنچے جہاں ایک بڑا سا درخت تھا, اس کی جڑ کے قریب ایک بوڑھا آدمی اور کچھ بچے بیٹھے ہوئے تھے. اب اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ اس درخت کے پاس ایک اور آدمی ہے جس کے آگے آگ ہے اور وہ اسے سلگا رہا ہے. پھر وہ دونوں مجھے اس درخت پر چڑھا لے گئے اور وہاں انہوں نے مجھے ایک ایسے مکان میں داخل کیا جس سے بہتر مکان میں نے کبھی نہیں دیکھا, اس میں کچھ بوڑھے کچھ جوان کچھ عورتیں اور کچھ بچے تھے. پھر وہ دونوں مجھ کو وہاں سے نکال لائے اور درخت کی ایک دوسری شاخ پر چڑھایا, وہاں بھی ایک مکان تھا جس میں مجھے داخل کیا. یہ مکان پہلے سے بھی زیادہ عمدہ اور شاندار تھا, اس میں بھی کچھ بوڑھے اور جوان آدمی موجود تھے. تب میں نے ان دونوں سے کہا تم نے مجھے رات بھر پھرایا, اب جو کچھ میں نے دیکھا اس کی حقیقت بتاؤ. انہوں نے جواب دیا اچھا, وہ شخص جسے آپ نے دیکھا کہ اس کا جبڑا چیرا جا رہا تھا یعنی اس کا منہ پھاڑا جا رہا تھا, وہ جھوٹا آدمی تھا اور جھوٹی باتیں بیان کیا کرتا تھا جو اس سے نقل ہو کر تمام اطراف عالم میں پہنچ جاتی تھی. پہلے تو کوئی بولتا تھا, اب تو لوگ لکھتے ہیں, اور آپ تو صرف ایک میسج کر کے پوری دنیا کو جھوٹ سنا لیں. آپ سوچیے جو ایک غلط میسج کو آگے فارورڈ کرتا ہے کتنوں کا گناہ اس بندے کو پہنچے گا. اس لیے کبھی بے سوچی سمجھی باتیں آگے نہ کریں. اس لیے قیامت تک اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوتا رہے گا. اور وہ شخص جسے آپ نے دیکھا کہ اس کا سر کچلا جا رہا ہے, یہ وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا تھا مگر وہ قرآن کو چھوڑ کر رات بھر سوتا رہا. ہمیں اللہ اس سے منع کرے. اور دن میں بھی اس پر عمل نہیں کرتا تھا, روزہ قیامت تک اس کے سر پر یہی عمل ہوتا رہے گا. اور وہ لوگ جنہیں آپ نے گڑے میں دیکھا وہ زانی ہے, اور جسے آپ نے نہر میں دیکھا وہ سود خور ہے. وہ بوڑھا انسان جو درخت کی جڑ کے قریب بیٹھا ہوا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے, اور چھوٹے بچے جن کے گرد بیٹھے ہوئے تھے وہ لوگوں کے وہ بچے ہیں جو بلوغت سے پہلے مر گئے. اور جو آدمی آگ تیز کر رہا تھا وہ مالک یعنی جہنم کا داروغہ تھے. اور وہ پہلا مکان جس میں آپ تشریف لے گئے عام مسلمانوں کا گھر ہے, یعنی عام لوگوں کو جو جنت ملے گی, اور دوسرا شہیدوں کے لیے ہے. اور میں اور جبرائیل اور یہ میکائیل ہیں. اب آپ اپنا سر اٹھائیں. میں نے سر اٹھایا تو یقین دیکھتا ہوں کہ میرے اوپر ابر کی طرح کوئی چیز ہے. انہوں نے بتایا یہ آپ کی اقامت کا ہے. میں نے کہا مجھے اپنے مکان میں جانے دو, تو انہوں نے کہا بھی آپ کی کچھ عمر باقی ہے, اگر آپ اسے پورا کر چکے ہوتے تو اپنی رہائش گاہ میں تشریف لے جاتے. کتنی طویل حدیث ہے نا, ایسے لگتا ہے اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں. تو اس حدیث سے پتا کیا چلا امام بخاری اس کو یہاں کیوں لائے ہیں, کہ مشرکوں کے بچے بھی جنت میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ جن کو لے جائے گا اور ان کے انداز سے پتہ چلے گا کہ انہوں نے زندگی میں کس طرح سے زندگی گزارنی تھی. چلیے جزاک اللہ خیر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ, آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ الحمدللہ, جی اللہ کا احسان ہے ہمارا بخاری کا سیشن کمپلیٹ ہوا. یہ بتائیے کہ کتنا زیادہ ریفریش ہو گیا نا. اور آج کے دور میں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے بہت زیادہ موتوں کا سننے میں آتا ہے نا, اور الحمدللہ جب ہمیں احکامات پتہ ہوتے ہیں احادیث کی روشنی میں تو کتنا سکون ملتا ہے نا. آپ یہ دیکھیں کتنی خوشخبری ہے ایسے شخص کے لیے کہ جس کی گواہی چار لوگ دے دیں نا, کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے اچھے ہونے کی گواہی نا, تو کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنے پیچھے آثار کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں نا. الحمدللہ, کیسا لگا آپ سب کو؟ اور سبحان اللہ ٹھکانہ بھی دکھایا جا رہا ہے, اور کتنا زیادہ عذاب قبر سے پناہ مانگنے کی جسے کہا جائے ضرورت ہے نا, کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا. اور انسان جسے کہا جائے اکثر آپ یہ دیکھیں نا, وہ چیزیں جو کہ عذاب قبر کا ذریعہ بنتی ہیں اس سے بچنا چاہیے ایسے اعمال سے. ہی ویری جی, بالکل الحمد للہ, بہت ہی گڈ نیوز ہے الحمد للہ. اور پھر آپ نے دیکھا ان بچوں کے بارے میں بھی کہ جو کہ جن ماؤں کے بچے اکثر جسے کہا جائے جب ہمیں پتہ نہیں ہوتا احادیث کا کہ ہمارے لیے اتنا بڑا اجر ہے, اور بچے ایک طرح سے ڈھال بن جائیں گے جہنم کے راستے میں, تو پھر انسان کی دنیا کیسے ہی گزر جائے. اصل تو بات یہ کہ آخرت جو ہے وہ بہت اچھی گزرے نا. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی بھلائی بھی ساری عطا کر دے, آمین, اور آخرت کی بھی. لیکن بات یہ کہ دنیا میں اونچ نیچ ہو بھی جاتی ہے تو وقت تو گزر ہی جائے گا نا, لیکن وہاں کا وقت اللہ تعالیٰ راحت والا سکون والا ہو نا, وہاں بس خیر ہی خیر نا. جی آخرت اصل ٹھکانا ہے, بالکل الحمدللہ. اچھا پہلے آپ حدیث نمبر نوٹ کر لیجیے, انشاءاللہ آپ جو اس میں کریں گے. ایک تو یہ کہ آپ نے دعا یاد کرنی ہے, ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ یہ جو دعا ہے آپ سب کو یاد ہے, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال, ٹھیک ہے؟ آپ سب کو یاد ہے یہ والی دعا نماز میں پڑھتے ہیں الحمد للہ. تو جن بہنوں کو یاد نہیں ہے کوشش کیجیے کہ اس دعا کو یاد کر لیں نا, یا اگر آپ کو یاد ہے تو کسی ایک کو الحمد للہ ان 10 دنوں میں سکھا دیجیے, تاکہ آپ کے لیے کتنا زیادہ اجر ہو جائے نا. یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے ان 10 دنوں میں کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب ہے نا. تو اگر آپ کو یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے. تو آپ ایسا کیجیے اپنے پیاروں میں سے کسی کو بھی, اپنے فرینڈس میں, اپنے بچوں میں, اپنے پیرنٹس میں, بیک ٹو ہوم میں, جس کو بھی آپ سکھا سکتے ہیں ان کو بتائیے کہ آج ہم نے یہ سیکھا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے یاد کی تو سوچیں کہ آپ سے بھی شیئر کریں. اور آپ دیکھیں کہ اگر دیکھا جائے تو 4 چیزوں سے پناہ مانگی جا رہی ہے نا. تو اگر ان کو تھوڑا سا ایزی کر کے آپ بتائیں گے نا تو آسان ہو جائے گا ان کے لیے کہنا. جی, کوئی بات نہیں, ترتیب سے فرق نہیں پڑتا. اصل دعا کا جو وہ ہے اور مضمون ہے, کہنے کا مقصد ہے, جن جن چیزوں سے عذاب سے پناہ مانگی گئی ہے وہ بہت اہم ہے نا انشاءاللہ. جی بالکل, ترتیب ڈفرینٹ ہے ڈفرینٹ روایات کے اندر نا. تو آپ کو جو یاد ہے آپ وہ شیئر کر لیجیے, اگر آپ کو بخاری کی شیئر کرنی ہے تو یہ شیئر کر لیجیے, تو اس سے فائدہ ہی ہوگا. ہو سکتا ہے مے بی کوئی ایک یاد کر لے آپ کی وجہ سے نا, اور وہ اپنی نمازوں میں اس چیز کو لے کر آئے کہ کتنی زیادہ ضرورت ہے مجھے اور آپ کو عذاب قبر سے اللہ کی پناہ میں آنے کی نا. الحمدللہ, ٹھیک ہے, یہ تو آپ یاد کریں گے. یہ آپ نے انشاءاللہ, ہم نے ٹارگیٹ یا موٹو رکھا تھا کہ ہم انشاءاللہ جو بھی دعائیں آئیں گے اس کو یاد کریں گے. اگر آپ کو یاد ہے اسی سے ملتے جلتے دعا تو ٹھیک ہے, اور اگر آپ میں سے نہیں یاد ہے کسی کو عذاب قبر کی دعا تو انشاءاللہ یاد کرنی ہے, ٹھیک ہے. الحمدللہ, اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ نے کیا کرنا, حدیث نمبر نوٹ کر لیجئے جو کہ انشاءاللہ آپ نے انشاءاللہ یاد کرنی ہے. وہ ہے حدیث نمبر, جی میں آپ کو لکھوا رہی ہوں, میں نے نوٹ ڈاؤن کیا, 687 687, جی 687 ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس مسلمان کے نیک ہونے کی 4 آدمی گواہی دیں تو اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا. ہم لوگوں نے عرض کیا, اور اگر 3 آدمی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی بھی, پھر فرمایا کہ 2 بھی, پھر ہم نے بھی پھر ہم نے ایک شخص کی گواہی کے متعلق آپ سے دریافت نہیں کیا. ٹھیک ہے نا, جی 4 لوگ گواہی والے. انشاءاللہ یہ آپ نے حدیث یاد کرنی ہے اپنے, انشاءاللہ لال منڈے انشاءاللہ آپ نے بھیجنی ہے. میں بھی آپ کی ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ فرائیڈے کلاس کے بعد منڈے, میں بھی ابھی ہمیں کنفرم نہیں ہے, آپ کی ہو سکتا ہے چھٹی ہو انشاءاللہ, بلکہ کنفرم ہی نا, کیونکہ نیکسٹ منڈے تو ہم سب کے پاس عید ہوگی, رائٹ, فالوئنگ ویک میں ہم سب کی عید ہوگی انشاءاللہ. تو انشاءاللہ منڈے آپ کی چھٹی ہوگی انشاءاللہ. تو ہم آپ نے مگر اپنا ہوم ورک منڈے سے پہلے بھیج دینا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ آپ نے یہ سوچ کے کرنا ہے کہ ان 10 دنوں میں میں حدیث یاد کروں گی تو اس کا اجر زیادہ ہے نا, یہ سوچ کے کرنا. جی الحمدللہ, کیونکہ پھر بعد میں بھیجیں گے جی اس کا بھی اجر ہے, اس کی اپنی فضیلت ہے یاد کرنے کی, لیکن 10 دنوں والا ریوارڈ تو چلا جائے گا نا. وہ کہتے ہیں نا کہ نیکی کے مواقع نکل جائیں گے. الحمدللہ, ٹھیک ہے. تو مجھے امید ہے آج کی جو احادیث ہیں وہ بہت کلیئر تھی, واضح تھی, عذاب قبر کے حوالے سے کہ جو لوگ خودکشی کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا آتا ہے. کتنا ڈر لگتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے, اور نیچرل موت جس وقت ہماری موت لکھی ہو اللہ تعالیٰ اس انداز سے ہمیں آسان انداز سے اپنی رضا کی موت عطا کرے نا. اب یہ دیکھ لیجیے کہ جلد بازی میں کتنے لوگ بہت سی تکلیفوں کو برداشت نہیں کرتے. آج کل آپ دیکھیے چلا ہوا ہے نان مسلمز کے اندر کہ کیسے آج کل جسے کہا جائے سوئسائڈل کا چلا ہوا ہے, کہ آپ یہ دیکھیے کہ بس ڈاکٹر سے کہا جاتا ہے کہ بس وہ لگا دے, اور بجائے کہ اس کرب میں جی ہیں بس وہ ایک انجیکشن لگانے کی دیر ہے, بس وہ لگ جائے گا اور آپ کی آرٹیفیشلی طور پر انسان مطلب کہنے کا مقصد ہے آرٹیفیشلی طور پر انسان کو ایسی دوائیں دے کر پھر اس کو مار دیا جاتا ہے کہ ان سے پین برداشت نہیں ہو رہا نا. تو ایک طرح سے یہ بھی ایک طرح سے سوئسائڈ ہے نا, اور اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی آزماتے ہیں جتنا ہمیں برداشت ہے نا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیں کہ جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں مطلب آسان انداز سے ہم نے جو یہ چیپٹر پڑھے اس پر ہمیں عمل کرنے والا بنا دے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں بعض اوقات بہت زیادہ مرنے والے کے بارے میں ایگزیجریشن بھی کی جاتی ہے, بعض اوقات جتنا سے کچھ لوگ برائی بھی کر رہے ہوتے, تو ہمیں کبھی بھی برائی نہیں کرنی چاہیے. ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے نا, اگر کوئی انسان برا تھا، کسی وجہ سے برا برے کام کرتا تھا، اس کی بھی موت آ جائے. جیسے اکثر پولیٹیکل لیڈرز وغیرہ کی موت آتی ہے کچھ اس طرح، تو لوگ اس طرح سے باتیں کرتے ہیں نا. جی، اگر اس کا دماغ صحیح نہیں ہو اور وہ کام کر لے. میں سمجھی نہیں. جب جی خودکشی، جی پھر تو وہی بات ہے نا. آپ سسٹر وہ حدیث کو یاد رکھتی ہے نا کہ تین چیزوں سے قلم اٹھا لیا گیا نا، نابالغ بچہ، وہ جس کا عقل نہیں کام کرتی، دماغ نہیں کام کرتا، اب نارمل ہے، ٹھیک ہے، اور تیسرا وہ جو کہ نیند میں نا، تو پھر لکھا ہی نہیں جاتا نا، تو پھر بس ختم ہوگی بات. جب لکھا ہی کچھ نہیں جا رہا نابالغ بچے کا، یا جو پاگل ہے، مجنو ہے، دیوانہ ہے، غیر عقل ہے، تو پھر عقل نہیں ہے، تو پھر تو قلم ہی نہیں لکھ رہا کچھ نا. ہمارے تو قلم لکھے جا رہے ہیں، فرشتے جو میں بول رہی ہوں آپ ٹائپ کر رہے ہیں، سب کچھ لکھا جا رہا ہے نا، الحمد للہ. جی الحمد للہ. جی ڈپریشن ڈپینڈ کرتا ہے نا کس ٹائپ کا ڈپریشن ہے نا. دیکھیے ڈپریشن کو آج کل تو بیماریوں کو بہت سارے یہاں نام دے دیے جاتے ہیں، کچھ کو اینزائٹی کا نام، کسی کو ڈپریشن کا نام، تو کسی کو پتہ نہیں ڈپریشن کی بھی انہوں نے ٹائپ کر دی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے ڈپریشن سے نکالے. مجھے تو لگتا ہے کہ ساری چیز کا یہ جو اس طرح کی کنڈیشن ہوتی ہے، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری میں حدیث بتائی ہے. اور اس کا مفہوم ہے جب انسان اس طرح کا، انسان کو بہت زیادہ اس طرح کا کوئی خوف لاحق ہو، یا کچھ اس طرح کی فیلنگ ہو، گھبراہٹ ہو، بے چینی ہو، انزائٹی ہو، ہر طرح کی پلپٹیشن ہو، تو لا الہ الا اللہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ الحلیم، اس طرح سے دعا آتی ہے نا، لا الہ الا اللہ الحلیم القدیر، لا الہ الا اللہ العظیم، اس طرح کی دعا آتی ہے. اگر آپ اس کو انشاءاللہ بک میں دیکھیے تو بہت ہی پاپولر دعا، میرے زبان میں ابھی نہیں آ رہی، لیکن یہ کہ آپ اس کو پڑھیے اور انسٹنٹ آپ کو ریلیف ملتا ہے. لا الہ الا اللہ الحلیم القدیر، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم. جی اسی طرح کی دعا آتی ہے نا، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم، یہ دعا آتی ہے الحمدللہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ریڈ کی، اور یہ بخاری میں موجود ہے کہ جس کو کوئی خوف لاحق ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی گھبراہٹ ہو، تو وہ کثرت سے اس دعا کو پڑھے نا. تو الحمدللہ چونکہ ہم دین سے دور ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام سے دور ہوتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ایسے موقع پر کیسے ہم اپنا ٹریٹمنٹ کریں نا. تو دوائیں بیسیکلی ورس کرتی ہیں چیزوں کو نا. بعض اوقات آپ دیکھیں کہ وہ بیسیکلی آپ کے برین کو سلا دیتی ہیں. اچھا جیسے آپ کی جو آپ بس آپ سوئے ہوں گے تو پھر آپ کوئی کام کیسے کریں گے نا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ہارمفل دواؤں سے بھی محفوظ رکھے. اور جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعاؤں کے ذریعے سے، کھانوں کے ذریعے سے بتایا، ہم ان کا اہتمام کریں انشاءاللہ. بہت افاقہ پڑتا ہے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم، یہ دعا آتی ہے. تو ان شاء اللہ کثرت سے اس دعا کو پڑھیے. اللہ عالم بالصواب کہ ان کا معاملہ کیا ہے، جن کو ڈپریشن ہے اللہ بہتر جانتا ہے نا کہ ان کی ڈپریشن کی کیا حالت ہے. کیونکہ یہ ساری چیزیں ہارمونل امبیلنس سے ہوتی ہیں نا، بہت زیادہ جب ایسٹروجن ہارمون ریلیز ہوتا ہے تو اس طرح کی کیفیات ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے نا. لیکن جو بائی برتھ ہی پاگل ہے اور اس طرح سے مجنون ہے، دیوانہ ہے، دماغ کام نہیں کرتا، مینٹلی ریٹارڈڈ ہے، تو پھر تو ان کا لکھا نہیں جا رہا نا. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم میں سے کوئی بھی بھائی بہن اس حالت میں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کیفیت سے باہر لا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عقلوں کو صحیح استعمال کرنے والا بنائے، اس دین کو صحیح طریقے سے اپنانے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ جو بھی ہم پڑھے وہ ہمارے عمل کا حصہ بنا دے انشاءاللہ. آپ سے ملاقات ہوتی ہے فرائیڈے کو، اپنا خیال رکھیے گا. الحمدللہ رب العالمین، ہمارا ٹائم کمپلیٹ ہو گیا. واقعہ دوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمدللہ رب العالمین. خوب الحمدللہ نیکیوں کے دن ہے، دعاؤں کے دن ہے، کثرت سے ایک دوسرے کو یاد کیجیے. یاد رکھیے اسپیشلی دعاؤں میں جو دنیا سے جا چکے ہیں، جو دنیا میں ہیں اور جو دنیا میں آئیں گے نا، سب کے لیے دعا کرے کہ سب کا خاتمہ ایمان بخیر کے ساتھ آئیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.